رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا سلسلہ کرایہ دار اور مالک مکان جو ہوتا ہے، ان سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خیر خواہی مسلم یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جو کہ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. ہمارا جو آج کا سلسلہ ہے اس میں بھی خیر خواہی مسلم کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے کہ جو کرائے پر چیز لیتا ہے تو وہ مالک جس کی یہ شے ہے اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اور جس نے اپنی چیز کرائے پر دی ہے وہ کرایہ دار کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 294 پر کچھ یوں نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خیر خواہی مسلم سے یہی سمجھا تھا کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، یہ سب بنیادی مدنی پھول ہے مدنی چلنے کے ناظرین کے، اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو سمجھے کہ تقریباً مسائل کا حل اس میں نکل آئے گا. اب چاہے کرایہ دار ہو کہ مالک ہو، مالک جب کرایہ دار سے معاملہ کرے تو اس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اس جگہ، اگر یہ ہوتا تو اپنے لیے وہ کس چیز کو پسند کرتا. اسی طرح کرایہ دار یہ غور کرے کہ میں نے یہ شے کرائے پر نہ لی ہوتی بلکہ میں اس کا مالک ہوتا تو، اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھے تو پھر دیکھے کہ میں کرایہ دار سے کیسا توقع رکھتا کہ کرایہ دار مجھ سے کیسا انداز اور کیسا رویہ، کیسا سلوک اور کیسا معاملہ رکھتا. کہ یہ بہت اہم ترین بات ہوتی ہے میٹھے اسلام بھائی، جو خیر خواہی والی، کہ اس میں انسان جو ہے نا، اگر خیر خواہی مسلم کا صحیح معنوں میں جذبہ نصیب ہو جائے تو ایک مسلمان اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں بہت بیلنس کے ساتھ چل سکتا ہے، اور اپنے دنیاوی معاملات کو اپنی آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، اس سے اس کو ثواب کی وہ امید لے گا. چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بھی احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ نمبر 296 296 پر اس حدیث پاک کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا, یعنی لا الہ الا اللہ, ہمیشہ مخلوق سے اللہ عز و جل کے غضب کو دور کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اپنی آخرت پر ترجیح نہ دیں. تو یہاں بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے کہ جس میں ثواب کی نیت سے آخرت کے بہتر ہونے کی معاملات کو سامنے رکھیں گے کہ نہیں یار آخرت کا بھلا کس میں ہے, تو امید کرتا ہوں کہ بہت سارے معاملات کا ہمیں حل نصیب ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے.
کھانے کو ہو یا نہ ہونا ہو لیکن کرایہ ٹائم پہ دینا پڑتا. کچھ مالی مکان رحم دل ہوتے تو وہ برداشت کر لیتے, لیکن کچھ نہیں ہوتے تو ان کو وہ خالی کرنے کا نوٹس دے دیا جاتا ہے.
جو لوگ کرائے پہ چیزیں لیتے ہیں وہ اپنا مال نہیں سمجھتے, باپ کی پوری بیٹے کی آدھی اور نوکر کی جانے بلا. ابھی بھی آپ یقین کرو میرا کارخانے کا جو ایگریمنٹ ہے نا, ایک سال سے اس کی فوٹو کاپی اس بندے کے پاس رکھی ہوئی ہے, فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے. اب دوسرا سال شروع ہو گیا, میچور انڈرسٹینڈنگ پر سب معاملہ چل رہا ہے.
کرایہ دار زیادتی کرتے نا مواقعات,
سال سال تک کا کرایہ نہیں بھرتے, دو دو سال کرایہ نہیں دیتے. وہ جگہ مالک ایسا ہوتا ہے لالچی تو بڑے ایک مہینے کا نہیں دیا تو دوسرے مہینے اس کو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے, بھائی نہیں میرے کو تو ٹائم پہ کرایہ چاہیے, تم کہیں سے بھی لاؤ, چوری کر کے بھی لاؤ.
مالک مکان یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی کام نکل آتا ہے نا, کوئی سوئچ خراب ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں, وہ چاہتا ہے کرایہ دار خود ہی کروا لے. رنگ روغن خراب ہوا بولتا خود ہی کروا لے, کرایے کے لیے تو وہ گلا پکڑ لے گا, گریوان پکڑ لے گا. بعض کرایہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ مالک مکان کی ناک میں نکیل ڈال دیتے ہیں.
بھاڑا لگے یا نہ لگے, آپ سواری کوئی آپ کی ہے نا, رکشے میں بیٹھے یا نہ بیٹھے, آپ کو کرایہ دینا ہے. اس کو
مالک کو تو دینا تو پڑتا ہی ہے, چاہے مزدوری کریں چاہے نہیں کریں. نہیں کہ شام کو مالک کو پہلے 300 دینا پڑتا ہے پھر گھر کا نصیب دیا, تو کبھی ادھار کر لیتے ہیں یا کبھی کسی پڑوسی لے لے, پڑوسی سے 100-500-300 مانگ کے گھر میں راشن کر لیتے ہیں, صبح گزارا کرتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک عوامی تاثرات تھے, عوامی خیالات و جذبات ہوتے تھے. ایسا مجھے محسوس ہوا یوسف بھائی کہ کسی نے کہا بھی ہے کہ کرایہ دار اور مالک ان کا معاملہ ایسا جیسا ساس اور بہو کا. یہ کسی کے یہ جملے ہیں بھی کہ ان کی تقریباً نہیں بنتی اور ان کے مسائل رہتے ہی رہتے ہیں. اس میں خاص طور پہ شاید وہ مالک مکان اور کرایہ دار شامل ہیں جو کہ جو مکان میں رہتے ہیں یا کسی نے آفیسز وغیرہ اپنی کرایہ پہ دے دی ہوتی ہیں. لیکن اب جیسے رکشہ ہے تو رکشہ بھی کرایہ پہ لیا جاتا ہے, سائیکل کرایہ پہ دی جاتی ہے, موٹر سائیکل کرایہ پہ دی جاتی ہے, کار کرایہ پہ دی جاتی ہے. تو ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو مفتی صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بھائی میرا مکان ہے اس کو کرایہ پر لینا ہے, اور ایک مارکیٹ ہے, گلی ہے, محلہ ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آج کل چلتا ہے کیا آج کل نہیں چلتا. تو ایک عام آدمی کو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اب اس میں کیا مطلب مفتی صاحب سے پوچھنا, کیا شرعی رہنمائی لینا. ایک نارمل سا کام ہے, میری گاڑی ہے, میں نے کرایہ پر دے دیا, ہاں بھائی یہ گاڑی ہے کرایہ پر لے جاؤ.
بھائی صاحب جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا زیادہ تر معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ساس بہو کا ہے. اکثر خبریں یہ ملتی ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں, تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہم افہام تفہیم سے کام نہیں لیتے, صلح نہیں کرتے, معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ مسائل اگر دین کا علم ضروری حاصل کر لیں گے اس باب کے اعتبار سے کرایے پر چیز لینی ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں اور شرعی مسائل کیا ہیں, دینے والا جو دے رہا ہے اسے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک تو یہ شرعی مسائل ہے, ایک جہت اور ہے تنازع کھڑے ہونے کی اور جھگڑے کے جو ہے وہ سبب اس کو کہا جا سکتا ہے, وہ رویے کا مسئلہ ہے, بد اخلاقی اور برا رویہ. اس کے اندر ایک تو رویہ جو ہے وہ مزاج اور دوسری چیز ہوتی ہے انداز. ایک بندے کا مزاج کیا ہے, اس نے کیا اپنی اخلاقی تربیت کی ہے, بیجا بات بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا, ہر خلافی مزاج بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا. اسے پیسے دینے کے اندر کہ پیسے جا رہے ہیں اس بات پہ بھی غصہ آ رہا ہے, اور پیسے لیٹ مل رہے ہیں مالک مکان کو اس بات پر غصہ آ رہا ہے. یعنی اگر غصے کی بیجا عادت ہوگی, مزاج اس کا جو ہے وہ وسیلہ ہے. اسی طرح مزاج تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے. تو ایک تو اس کی طبیعت کا اخلاقی جو مزاج ہوتا ہے، دوسری چیز ساتھ ملتی انداز کہ اس نے وہ بات کی کیسے، مزاج اور انداز مل کے بن گیا رویہ. اب اگر رویہ اچھا ہوگا تو وہاں تنازع کا امکان کم ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی نہیں ہوتا. اور اگر مزاج اور انداز دونوں خراب ہیں یا دونوں میں سے ایک خراب ہے، اس بنا پر رویہ برا ہو جاتا ہے. جہاں رویہ برا ہوتا ہے تو صبر کا، تحمل کا، برداشت کا یہ مادہ ویسے ہی کم ہو گیا، دین سے دوری کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر، اور اپنی تربیت نہ کرنے کی بنا پر، اور دین کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرنے کی بنا پر. چونکہ وہ ذہن مادی بن جاتا ہے تو مادی ذہن کی وجہ سے ایک تو بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے. اس سے بات بات پر جو جھگڑا کرنے والی صورتیں ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے، ماں بیٹے کے اعتبار سے، باپ بیٹے کے اعتبار سے، شوہر اور بیوی کے اعتبار سے. ہمارے کافی اچھے موضوعات ہیں اور ان پر آپ کے بہت اچھے بیانات کیے ہیں آپ نے. اس کے اندر اکثر جو سبب نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دینی تعلیم کا اور تربیت کا، کہ ایک ذاتی طور پر مجھے کیسا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اب میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے دینی ضروری مسائل کیا ہیں، کہ میں نے اگر اپنی عقل پر چلنا ہے اور جیسا میرا مزاج ہے اسی طرح لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے اور لوگوں سے اسی طرح توقع رکھنی ہے تو پھر گاڑی نہیں چلتی. تو ایک یہ کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح جو اس کرائے کے معاملات کے اجارے کا یہ باب کہلاتا ہے، تو اس میں کرائے کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں اگر دونوں مل کر وہ سیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے شریعت کے ان مسائل کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اس کو تسلیم کرنا ہے بھلے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو پھر تنازع اور جھگڑے کی کیفیت جو ہے وہ اتنی جلدی پروان نہیں چڑھتی. تو عام طور پر لوگ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے حل کرنے کی طرف نہیں جاتے، جلد بازی کے اندر جو ہے وہ جھگڑا تنازع کھڑا کر دیتے ہیں. تو آج کی اس ہمارے مدنی مکالمے میں جو گفتگو ہوگی اس کے اندر ایک تو اخلاقی درس بھی ہونا چاہیے کہ بہت ساری باتیں تو اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اچھے رویے سے بڑے بڑے معاملات جو بگڑ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. تو مالک مکان اور کرایہ دار کا معاملہ جو عام طور پر مہینے کے آخر میں زیادہ ہوتا ہے اور دوران ماہ بھی ہوتا رہتا ہے، اسی طرح جب سالانہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ رینیو کرنا یا نہیں کرنا یہ باتیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. پھر جب وہ ایگریمنٹ ہو گیا کرایہ دار سے تو اب وہ کوئی بھی، یعنی مالک مکان ہو یا کرایہ دار ہو، شریعت یہ کہتی ہے بلا وجہ ایگریمنٹ ختم نہیں کرے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا جو ہے وہ عذر تراش لیتا ہے، وہ شرعی وجہ بنے جواز یا نہ بنے وہ ایسے رویہ اختیار کرتا ہے کہ میں نے بس آپ کے ساتھ یہ معاملہ
نہیں کرنا،
باقی نہیں رکھنا. اس سے وہ عام طور پہ تنازع کھڑے ہوتے ہیں.
سر یہ ایگریمنٹ کی آپ نے بات کہی تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ ایگریمنٹ میں کن کن چیزوں کو مینشن کرنا مطلب ضروری ہے؟
یعنی اجارے کے تو اصول تو بہت سارے ہیں، ایک سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ مدت اس کی مقرر ہوگی. مثلاً 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہے اور ہر ماہ کا اتنا کرایہ ہے، جب 11 ماہ یہ مدت ہو گئی اور ماہ بہ ماہ جو کرایہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ تعین کر دیا، تو دو بڑی چیزیں تو یہ ہیں کہ مدت مقرر ہو اور کرایہ مقرر ہو. تیسری چیز ہوتی ہے منفعت. تو عام طور پر مکان جب کرایے پر لیا جاتا ہے یا دکان کرایے پر لی جاتی ہے تو مکان کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور اسی طرح دکان جو ہے وہ کاروباری نقطۂ نظر سے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بارے میں شریعت کا جو اجارے کے باب میں بڑا واضح سا اصول لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرایے پر لینے والا ہے مکان یا دکان، عرف کے مطابق عادت کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں کرایہ دار کرتے ہیں اور مالک مکان راضی ہوتے ہیں اور دنیا ان کاموں کو جانتی ہے، وہ سارے کام کرایہ دار کر سکتا ہے. عرف سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے پیش کی اجازت، جو مالک مکان ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس طرح یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جنہیں واضح نہیں کیا جاتا تو تنازع ہوتا ہے، جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، شریعت جھگڑے کو پسند نہیں کرتا.
اصل میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس وقت باب المدینہ میں ہیں، تو جب اس معاملے میں کچھ مشاورتیں ہوئیں چند لوگوں سے تو پتہ چلا کہ بالخصوص باب المدینہ میں اس وقت کرائے کے مکان مل نہیں رہے. یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، کرائے کے مکان مل نہیں رہے. ہو سکتا ہے بعضوں کو حیرت ہو کہ نہیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو کہ یار عمران بتاؤ بھائی کس کو کرائے کا مکان چاہیے، میں بیٹھا ہوں نا. تو آپ بیٹھے ہیں اور پھر دیکھیں کب تک بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ مکان کرائے کا نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مکان نہیں ہے، مکان ہوتے ہیں کرائے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں. اور جس طرح کی مطلب کہ مکان چاہیے، آپ کے پاس مکان ہے، کسی آپ کے پاس 2 کمرے کا مکان ہے، کسی کو 3 کمرے کا چاہیے، 4 کمرے کا چاہیے، آپ کے پاس 4 کمرے کا مکان ہے، کسی کو 2 کمرے کا چاہیے، اکیلا فورتھ فلور پر مکان ہے, کسی کو فرسٹ فلور پہ چاہیے, کسی کو لفٹ والی بلڈنگ میں چاہیے, تو کسی کو مینٹیننس کم والی بلڈنگ میں چاہیے, تو کسی کو مینٹیننس فری والی بلڈنگ میں چاہیے, کسی کو گلی کا ہی مینٹیننس نہیں ہونا چاہیے, ایسا چاہیے. تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کے کی جیبیں جس طرح کی ان کو اجازت دے رہی ہیں وہ اس کے حساب سے مکان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اس طرح مطلب کہ پتہ چلا کہ دینے والے بھی ہیں مگر وہ لینے والوں کی پوزیشن وہ نہیں ہوتی, لینے والے ہیں تو دینے والا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا تو پھر جو وہ بولے وہ ہاں, جو یہ بولے یہ ہاں. جیسے منگنی سے پہلے دونوں سسرال والے ایک دوسرے کو بہت اچھے لگتے ہیں, پھر شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا معاملہ کیا ہوا. تو اب یہ مطلب یہ جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اتنی زیادہ خالی پیسوں میں لے دے ہوتی ہے عموماً, باقی بس آپ بے فکر رہ جاؤ. تو بولا ٹھیک ہے آپ بھی بے فکر ہو جاؤ, تو اگلا بولے گا کہ نہیں نہیں ہم بھی بھائی خوف خدا رکھتے ہیں, تو اگلا بولے گا کہ آپ پوچھ لیجئے کسی کو میرے سے شکایت ہے. اب ایک مہینے کے بعد مالک سے پوچھو کہ اس سے شکایت ہے, اور کرایہ دار کو پوچھو کہ مالک کیسا ہے, تو ایسا لگتا ہے شاید ایسا لگتا ہے. میں نے تو باقاعدہ ہمارے جو عملے والے تھے ان کو تاکید کی تھی مفتی صاحب کہ کوئی ایسا ویڈیو مت چلنے دینا جس سے کہ یہ لگے کہ یہ اگلا کرایہ دار ہے اور اپنے مالک کو سنا رہا ہے, کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ یہ کرایہ دار کون سا ہے, مگر اس کے میلے والے جانتے ہو گے کہ اس کا مالک کون ہے. نہ کوئی مالک کا ایسا تاثرہ چلانا, کیونکہ عموماً یا تو کوئی کرایہ دار ہوگا یا تو کوئی مالک ہوگا, لیکن متعین نہیں ہو, معلوم نہ چلے, نارمل ایسے کہ وہ اپنے کیسے جذبات تاثرہ دے دے تو ایک الگ بات ہے. تاکہ یوں نہ ہو کہ کوئی ایسے کھائی کھائی نہ مطلب ہمارے چینل کے ذریعے بےچارہ رسوا ہو جائے, وہ بعد میں میلے والے بولے کہ یار تو ایسا ویسا مالک ہے, اگلا بولے یار تو ایسا کرایہ دار ہے یا مالک ہے, ناک میں دم دم میں ناک کیا ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ سب جی 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 کر کے لے لیتے ہیں لیکن بعد میں تنازع ہوتا ہے. جس ہم نے بھی اخلاقی گفتگو کی نا کہ اخلاقیات, ایک میں نے تاثرات دیکھے ہمارے اسلام بھائی نے کسی کے تاثرات لیے, شاید یہ ایک انوکھا ہی کرایہ دار نظر آیا جس کو اپنے مالک سے کوئی شکایت نہیں تھی, بالکل انوکھا, اور اس سے بتایا کہ شکایت کیوں نہیں ہوا کرتی. تو اگر یہ انداز اختیار ہو جائے تو امید ہے کہ کرایہ دار کو مالک سے کم رہے گی اور مالک کو کرایہ دار سے شکایت بھی کم سے کم رہے گی. تو آئیے پہلے میں آپ کو ان کے تاثرات سناتا ہوں.
کہیں کرایہ دار ٹھیک نہیں ہوتے, کہیں مالک مکان ٹھیک نہیں ہوتے. میں جیسے میں رینٹ پہ رہتا ہوں, اب میں اگر دو مہینے تک یا تین مہینے تک ٹال مٹول سے کام لوں گا تو لازمی بات ہے وہ بندہ تو اپنی جیب سے ہی پے کر رہا ہے نا.
آپ کے ساتھ کیا مسائل ہوتے
ہیں؟ نہیں, میرے ساتھ الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا.
یہ ایک پہلے شخص ہے جو 10 سال سے کرائے پر رہ رہے ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے مالک مکان کے ساتھ.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا اخلاق اچھا ہو ان بندے کا, کرائے پہ رہ رہا ہے تو اپنے گھر سمجھ کے رہ رہا ہے, یہ نہیں کہ مطلب ہم اس کے سروے بیٹھ گئے. تھوڑی بہت ٹوٹ پوٹ یہ بندہ خود بھی کیئر کرتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی, تاکہ جب وہ مالک مکان کرایہ لینے آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار میں نے صحیح لوگوں کو مکان دیا ہوا ہے, میری چیز سیف ہے.
مالک مکان دیکھتا ہے کہ صحیح لوگوں کو مکان دیا گیا ہے. اگر مالک مکان ہی دیکھ لے گا کرایہ دار میرے مکان کا بیرا غرق کرنے کو تلا ہوا ہے, یا پھر کرایہ مالک ہے اور یا کرایہ دار دیکھ لے کہ مالک مکان نے مکان دینے سے پہلے باتیں تو بڑی بڑی کی تھی لیکن اس کے بعد جو پرابلم آیا وہ سامنے تھا, نہیں ہمارے تو پانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ڈبل 12 گھنٹے پانی دے تو پتہ چلا ڈبل 12 گھنٹے پانی کی جگہ پہ ہوا آ رہی ہے نلکے سے, پانی آنے کا نام نہیں لے رہا. پھر لڑائی, پانی نہیں آتا تو بولا ٹھیک ہے پیسے زیادہ دو تو پانی آنا شروع ہو جائے گا. اب کرایہ دار نا بعض اوقات مفتی صاحب پھنستا کہاں, کہ یہ دوبارہ جو شفٹنگ ہے نا یہ مالک مکان کو اتنا پرابلم نہیں ہے اس میں, یہ جو سامان لے جا کر کسی کے مکان میں کرایہ کا لیا, ایک تو بڑی مشکل سے کرایہ کا مکان ملا, پھر سامان لے کے وہاں شفٹ کیا, شفٹ کرنے کے بعد اب 10-12-15 دن کے بعد اس مکان نے اپنے راز ظاہر کرنے شروع کر دیے, اس کے بعد اب جو کرایہ دار کا بدلنا ہے نا یہ مکان, یہ سمجھے کہ اس کی جان کو آ جاتا ہے کہ یا دوبارہ مکان ڈھونڈنا پھر سارا سامان شفٹ کرنا. اچھا فرنیچر کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے, بار بار فرنیچر کھولو بند کرو کھولو بند کرو, اس سے فرنیچر کی عمر بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ لوڈنگ ان لوڈنگ, تو لیبر آئے گی مزدور آئیں گے سامان اتاریں گے, تو ادھر ٹچ ہو گیا تو ادھر لگ گیا, تو شیشہ ٹوٹ گیا تو برتن ٹوٹ گیا, الماری ٹوٹ گئی، دروازہ نکل گیا، یہ سارے مسائل پر کرایہ دار، تو یوں بھی کھائی نہ کھائی کرایہ دار بھی لے دے کے لڑائی کر کے بھی افورڈ کر رہا ہوتا ہے.
دونوں طرف سے ہی ہے نا، مطلب مالک مکان کو بھی جو ہے وہ کرایہ دار کو اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہی کہ وہ بھائی کرایے کے گھر میں رہ رہا ہے نا، اپنے گھر میں تھوڑی رہ رہا ہے. مطلب وہ اس بات کا خیال کرے گا یار کسی کا گھر ہے تو مجھے اس کا جو نا وہ خیال کرنا ضروری ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے پلستر کو، اس کے کلر کو، املاک کی جو دوسری چیزیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں. مالک مکان کو عموماً یہی اس سے شکایت رہتی ہے، تو وہ اس بات کا خیال کرے اور چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ خود ہی کر لے، تو اس میں مالک مکان کو پھر وہ جو نا بہت زیادہ تنازع نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ایک جو نا وہ جب بھی دیکھو ٹھوک ٹھاک ہوتی رہتی ہے کہ جب دیکھو جناب شور ہو رہا ہے، کبھی پانی نکل رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو اس بنا پر پھر مالک مکان بولتا ہے ارے تم اپنا گھر سمجھا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کرایہ دار سے جان چھڑانے کی کرتا ہے کہ یار اس کو نکالو ورنہ میرے گھر کا جو نا وہ ستیاناش کر کے رکھ دیں.
اس کے اندر ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جب مالک کو کرایہ دار ملتا ہے تو بڑی خوشی سے وہ اس کو لیتا ہے کہ چلے ایک آمدنی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو نارمل علاقے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک تو ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ایگریمنٹ کو طے نہیں کرتی، لکھت پڑھت کے اندر نہیں لے کر آتی. پھر ایک دوسری تعداد ایسی ہے کہ جو ایگریمنٹ طے تو کرتی ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ابہام ہوتا ہے، اس کے اندر واضح نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر کئی چیزوں کا
واضح نہیں ہوتی،
واضح نہیں ہوتی چیزیں کہ ہاں یہ نقصان ہوگا تو یہ میں خود کروں گا یا مالک مکان کر کے دے گا، گٹر بند ہو جائے گا تو میں خود کام کرواؤں گا یا مالک مکان وہ کام کروا کر دے گا. اب اس وقت تو یہ دونوں جو ہے وہ میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو پھر وہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو اوپر ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فساد کی اور ایک جھگڑے کی بہت بڑی وجہ ہے. اگر جاتے وقت ہی جو ہے وہ ہر چیز کو واضح کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جھگڑوں سے نجات ہمیں حاصل ہو سکتی.
اور یہ جو ابھی آپ نے کلپ ہم نے دیکھا تو دونوں سکون میں ہیں، دونوں سکون میں ہیں، مالک بھی اور کرایہ دار بھی. اس کی مین وجہ یہی ہے، مالک کو وقت پر کرایہ مل رہا ہے اور کرایہ دار کو مالک تنگ نہیں کر رہا ہے کہ مجھے جب وقت پر کرایہ مل رہا ہے تو مجھے اس کو خالی کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب وہ دو سال رہتا ہے، پانچ سال رہ لے کہ دس سال رہ لے،
خالی کرایے سے مطلب نہیں نا مین بھائی، اس کے گھر کا اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کرایہ دار جو ہے نا یہ میرے گھر کی ویلیو کو برباد نہیں کرے گا. خالی مسئلہ گھر کا ہی نہیں ہے،
ویلیو کا آئی سب یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ایگریمنٹ میں اور جب بھی کرایے کی یا مالک مکان اور کرایہ دار جب بیٹھتے ہیں آپس میں اور جو ڈیل کروانے والا ہوتا ہے تو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون بنتا ہے، کرایہ دار کا ذمہ دار کون، کہ ان کو کرایہ پر دے رہے ہیں تو وقت پر یہ خالی کر دے گا اور جس حالت میں دیا اس حالت میں مکان دے گا. اس وقت یہ سب طے ہو جاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ہم دے رہے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم آپ سے لیں گے. اور جنہوں نے پانچ پانچ سال کے لیے یا تین تین سال کے جو لیے ایگریمنٹ بناتے ہیں وہ بعض مرتبہ ایسے بھی کرایہ دار آتے ہیں کہ آپ کے اس مکان پہ ہم پانچ لاکھ روپے یا دس لاکھ روپے کا خرچہ کریں گے، وہ ہمارا ذمہ ہے، ہم کس طریقے سے کیا کریں گے، آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹاپ بنا دیں گے.
کون کہتا ہے؟
کرایہ دار. اور وہ اپنی ایوریج بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے اگر 50,000 روپے کا کرایہ ہے تو میں اس پر پانچ سال کے لیے اگر 5,00,000 روپے لگا دوں تو وہ اپنی ایوریج بنا کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے 65,000 روپے میں کرایے پر پڑا. اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ 5,00,000 روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان تو ٹپ ٹاپ ہی رکھے گا، اور جو 5,00,000 لگا رہا ہے وہ 5,00,000 جو دے رہا ہے اور لگا رہا ہے تو وہ کرایہ بھی ٹائم پر دے گا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ایگریمنٹ سے پہلے بیٹھ کر باتیں طے ہوتی ہیں.
کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں مفتی صاحب.
اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گئے.
جی ہاں میں یہی اسی طرف جا رہا تھا،
شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا نا کہ آپ کے مکان پر 5,00,000 روپے میں لگاؤں گا اس پر مجھے یہ دیں، تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی، اور شرط فاسد سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ مکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دکان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی چیز کرایے پر لی جاتی ہے تو سیدھے سادھے جو اصول سادے پہلے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں. بعض لوگ اپنے طور پر ایسے ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عرف ہوتا ہے، ایسی شرط لگا دیتے ہیں تو اس سے سودا فاسد ہو جاتا ہے. شرط فاسد کون سی ہے کون سی نہیں ہے، عرف کے خلاف کون سی شرط شرط فاسد ہے یا نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ دیکھ کر اور اس شرط کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے. جو آپ نے ابھی یہ صورت بتائی ہے یہ شرطیں فاسد ہی ہے، اس کی جائز صورت بھی کوئی متبادل بن سکتی ہے لیکن وہ بنائیں تب نا. یعنی ایگریمنٹ سے پہلے جب کرنے جا رہے ہیں اور یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھیے اس طریقے سے نا دونوں کا معاملہ آگے جا کے سیدھا رہے گا، نہ وہ نکالے گا نہ میں تنگ ہوں گا.
یہاں یہاں کتنا بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اگر یہ 5 لاکھ روپے جیسے مثال کے طور کوئی صورت نکل آئی, اب یہ 5 لاکھ روپے سے لگائے, اب یہ 5 لاکھ روپے لگانے والے کو تو مفتی صاحب اس بات کا یقین ہونا ہوگا کیونکہ وہ 5 سال کی کیلکولیشن پر 5 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب یہ اگر مطلب کہ 12 مہینے کے بعد بولتا ہے کہ یار میرے کو مکان خالی کر کے دے, اور بعض خرچے ایسے ہوتے جو ریموویبل نہیں ہوتے, نکالے نہیں جا سکتا.
مثلاً مالک مکان اگر دیوالیہ ہو گیا, اس نے تو مکان کرائے پر دے کے خود نہیں رہ رہا تھا, اچانک اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں, دیوالیہ ہو جاتے ہیں, اب خود انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے مکان میں آ کر رہا ہوں, ایسے موقع پر جب اس پر آفت پڑی اور وہ آتا ہے اپنے مکان پر واپس, اب کیا کرے گا؟ اس وقت دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو پہلے سوچے نہیں تھے. تو ایک تو شرعی مسائل جو ضروری ہیں شرط فاسد وغیرہ کے اعتبار سے, اور ایسا کام جو اپنے مفاد کے اعتبار سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے شرعی مسائل بھی ہیں, گناہ کا سلسلہ بھی ہے, اجارہ فاسد ہوگا تو اجرت کی بھی جو ہے وہ صورتیں رہتی ہیں. تو وہ سارے پہلے سیکھ لینے چاہیے. کم از کم جو آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی شک کا آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں, اس کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ دار لفتہ اہل سنت سے معلوم کر,
اور پرانا کام بھی جو آپ کر رہے ہیں کنٹینیو, اس کی شرعی رہنمائی پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا پرانا کام میں کر رہا ہوں شریعت اس کو انڈوس کر رہی ہے, اس کے وے آف ورکنگ پر جو کام کرنے کا آپ کا انداز ہے شریعت اس کی تصدیق کر رہی ہے. یہ ہو گیا پرانا کام آپ کا تصدیق شدہ. اب جو بھی نیا کام آپ شروع کرنے جائیں گے اب اسی پرانے کو کنٹینیو اسی طریقے کار پر کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کرتے رہیے, لیکن جب تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے لیے آپ اس میں کوئی نئی چیز امینڈمنٹ کر رہے ہیں, کوئی پلس کر رہے ہیں یا مائنس کر رہے ہیں, دیکھیں پلس کرنے پر بھی حکم تبدیل ہو جاتا ہے, مائنس کرنے کے بھی حکم تبدیل ہو سکتا ہے. تو ان سب صورتوں میں ایک مثال ابھی آپ کے سامنے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے مارکیٹ کا ایک انداز اور مارکیٹ کا ایک طریقہ بیان کر دیا, اور انہوں نے بڑے پیسفلی اور بڑے اطمینان والے انداز میں کیا گیا تو مسئلہ ہی ختم نا. وہ 5 سال کے لیے رہ رہا ہے, وہ 5 سال کے لیے اس کو تکلیف ختم, وہ 5 سال 5 لاکھ روپے تو خرچہ کر کے دے رہا ہے, تو دونوں کو ایسا لگے گا کہ یار چلو میں بھی 5 سال کے لیے ایزی, وہ بولے گا چلو 5 سال کا کرایہ دار بھی مل گیا, مکان بھی میرا ٹپ ٹاپ بنا کے دے گا, 5 لاکھ روپے لگائے گا تو مکان بھی سنبھال کے رکھے گا. سننے میں تو لگتا تھا کہ یار یہ دونوں بہت صحیح صحیح جا رہے ہیں, لیکن جب یہ صحیح صحیح جانے کا مسئلہ صحیح جگہ پر آیا جس کو ہم مفتی صاحب کہتے ہیں دار الافتاء کہتے ہیں, تو وہاں پتہ چلا کہ ہر وہ کام ہر وہ ڈیل ہر وہ عقد ہر وہ کیا جانے والا معاملہ جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے.
یہی کام تھوڑی سی تبدیلی کے ذریعے سے صحیح بھی
ہو سکتا ہے,
اور اس کی غلط صورت بھی ہے. یہ غلط صورت وہ ہوگی کہ جو گناہ کی ہوگی اجارہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا, اور اجارہ فاسد ہوگا اس کو فسخ کرنا ختم کرنا ضروری ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہی اس کا متبادل کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ بات وہی ہو جاتی, 5 لاکھ روپے لگتے بھی مکان کے اندر کچھ اصلاح کچھ تعمیر کچھ کام ہو بھی جاتا, لیکن اس کا ایک طریقہ کار صحیح ہوتا, یہاں شرط والی صورت ختم ہو جاتی, تو وہ جواز کی کوئی صورت بن سکتی تھی. لیکن یہ کون بنائے گا اور بنی بنائی صورتوں کو کون سمجھے گا اور اس کے مطابق سمجھ کر ایگریمنٹ پر دونوں راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ عام طور پر لوگ اس طرف آتے نہیں. اکثر یہ دیکھا ہے سب کہ چونکہ کاروباری مسائل میں ایک تو دونوں کا معاملہ ہوتا ہے, پھر دوسرا یہ کہ رائٹ صورتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اس لیے جو جیسے نماز کا مسئلہ ہے یا وضو کا مسئلہ ہے, کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں آپ نے بتا دیے, سیکھ لیے, عام فام سے مسائل ہوتے ہیں اس پر تو لوگ عمل کر لیتے ہیں. کاروباری مسائل بھی جس کی جو ہے وہ دسیوں شکیں جو ہے وہ رائج ہوتی ہیں, اور اوپر سے ایک مسئلہ ہوتا ہے اندر جا کر دیکھیں تو 10-20 مسئلے نکل آتے ہیں, وہ اوپر سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے کرائے پر مکان لینا جائز ہے؟ اب کرائے پر مکان لینا تو جائز ہے, لیکن یہ جائز کب تک ہے؟ جب تک جائز طریقے سے لیا جائے گا. اب اگر آپ نے خالی مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا کرائے پر مکان لے رہا ہوں فلاں سے لینا ہے فلاں سے, اوپر اوپر آپ باتوں کو چھپائیں گے اور مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ یہی بتایا جائے گا کہ کرائے پر مکان لینا دکان لینا جائز ہے, لیکن یہ جائز کب تک ہے؟ جب تک جائز طریقے سے لیا دیا جائے. اگر آپ نے اندر کچھ ایسی کاریگری کی ہے اور ایسی شکے لگائی ہیں اور شرطیں بیان کر دی ہیں کہ اس سے وہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے, پھر ناجائز ہو جائے گا. عام طور پر پوچھنے والے اس تفصیل میں نہیں جاتے.
پڑھتا کون ہے مفتی صاحب؟ عموماً آپ یہ دیکھیے کہ کسی ادارے میں آپ کو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا نام, والد صاحب کا نام, ایڈریس, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ 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 وغیرہ, ان کی مطلب کہ کوئی 10 قسم کی انفارمیشن وہ لیتے ہیں, اس کے نیچے سائن ہوتی ہے, اس کے بالکل پیچھے کے اس پر ایک انگلش میں لکھا ہوتا ہے ٹرمس اینڈ کنڈیشن, ضوابط, اصول و ضوابط. اچھا اس کے نیچے بھی سائن کرنی ہوتی ہے. اب اصول و ضوابط ایک تو اتنے اتنے سے لکھے ہوتے ہیں, ان کا فاؤنڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے بعض فارموں کا. اب اصول و ضوابط انگلش میں ہو یا اردو میں, اردو بھی ہو تو اتنی عجیب ہو, اتنی مطلب مشکل اردو ہوتی ہے, میں عجیب نہیں کہتا چلیں, اتنی مشکل اردو ہوتی ہے کہ وہ عام فہم نہیں ہوتی, اور انگلش ہوتی ہے تو انگلش اتنی سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کے اندر وہ جو آپ سے جو ڈیل کروا رہا ہوتا ہے, ایگریمنٹ کروا رہا ہوتا ہے, بعضوں کا بیچ کا ایک آدمی ہوتا ہے, چاہے وہ کسی ادارے کا ہو یا پرائیویٹ کمپنی کا ہو یا جو بھی ہو, آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سائن کریں, پیچھے بھی سائن کریں, کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشن پڑتا نہیں ہے. اب بغیر پڑھے اسے سائن کر دیا, اب اس نے حلال پر سائن کیا, حرام پر سائن کیا, سود پر سائن کیا, کس پر سائن کیا, اس کو علم نہیں ہے. تو اس میں گناہ میں پڑنے کے اتنے اندیشے ہیں. 10 روپے کی نوٹ آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ نکلی ہے کہ اصلی ہے, کیونکہ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. دنیاوی نقصان جہاں بالکل نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں, سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے, کوئی انجانا پن نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور جہاں آخرت کی بات آتی ہے ہاں بولتے ہیں ہمیں کیا پتا جناب, دین میں بہت باریکیاں ہیں, نوٹ چیک کرنے میں کوئی باریکی نہیں ہے. نوٹ میں تو فنکاری دکھائیں گے, نوٹ چیک کرنے میں جیسے کہ اسٹیٹ بینک میں یہی سب سے بڑا ملازم, سب سے بڑا تجربے کار آدمی لگا ہوا ہے, وہ فروٹ والا بھی ایسے نوٹ چیک کر رہا ہوتا ہے جیسے فروٹ والے کو بالکل نوٹ چیک کرنے کا, پی ایچ ڈی کیا ہوا, ڈپلوما ملا ہوا ہے اس کو نوٹ چیک کرنے کا, سارے کام بڑی کاریگری کے ساتھ, بڑے مطلب کہ وہ فنکاری کے ساتھ کرنے کا مزاج بنتا ہے کہ کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے. اگلے کو ایسا شو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے کو وہ کہتے ہیں وہ بنانا نہیں تو ہمارے عام لے گئے, وہ ماما نہیں بنانا میرے کو, میرے کو سب سمجھ ہو, ارے بےچارے کو سمجھ نہ پڑے. فروٹ لینے جائیں گے یوں چیک کریں گے, یوں چیک کریں گے, بجا کر چیک کریں گے, جیسے نہیں اس کو مطلب اس کا خاندانی کام تھا فروٹ لینے کا, ہے فروٹ چیک کرنے کے طریقے آتا واتا نہیں ہے, اپنی کاریگری دکھاتے ہیں تاکہ بیوقوف نہ بن جائے, اگلا بھی چوکا نہ ہو جائے گا یار اس کو بیوقوف بنانے میں تھوڑا مسئلہ ہوگا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے, شریعت کا معاملہ آتا ہے, حرام اور حلال کا معاملہ آتا ہے, تو ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کسی تجربے کار سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. انسٹالمنٹ پر جیسے قسطوں پر مفتی صاحب چیزیں لیتے ہیں, تو سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا جی میں فلاں چیز قسطوں پہ لے رہا ہوں, قسطوں پہ لینا جائز ہے؟ تو آپ نے تو یہ کہہ دینا جناب قسطوں پہ لینا تو جائز ہے, مگر اب قسط جو آپ کو قسطوں پر سامان دے رہا ہے, قسط پر کار دے رہا ہے, انسٹالمنٹ جس کو کہتے ہیں, اگر آپ کو وہ کار دے رہا ہے, انسٹالمنٹ پر آپ مکان لے رہے ہیں, انسٹالمنٹ پر آپ کوئی مشینری لے رہے ہیں, کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر قسطوں میں, اب ان قسطوں میں جو آپ 5 سال یا 10 سالوں میں جا کر جو قیمت کی ادائیگی کریں گے, وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو ہیں, جو مطلب کہ ٹائپ آف پیمنٹ ہے, نیچر آف پیمنٹ ہے, ادائیگی کے جو طریقے کار ہیں, ادائیگی نہ ہونے پر کیا ہوگا, کم پر کیا ہوگا, زیادہ پر کیا ہوگا, پارٹی بیچ میں ڈیفالٹر بن گئی, پوری 10 سال میں پیمنٹ نہ کر سکی, رقم آگے پیچھے کر دی تو کیا ہوگا, یہ ساری شرطیں, یہ ساری صورتیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ شرطیں اور صورتوں کے بارے میں آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ شرط, یہ صورت جائز ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو ڈائریکٹ ایک بات پوچھ لینے سے آپ سمجھیں کہ اطمینان ہو گیا, تو یہ نہ کریں. میرا یہ آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں جس طرح ایک قانونی طور پر آپ اس کو ایک لائر کا ایک جیسے یوں سمجھے گورنمنٹ پیپر لیتے ہیں آپ, بونڈ پیپر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ کو یار یہ بونڈ پیپر ہے, یہ فگر وگر بنا ہوا ہے, ٹکٹ لگی ہوئی ہے, یہ مطلب کہ اسٹیم لگی ہوئی ہے, اتھورائزڈ آدمی کی یہ سب لگی ہوئی ہے, تو آپ بولتا ہے یار یہ کام پکا ہو گیا, اب یار اپنا کچھ بھی نہیں ہونا ہے, اب دیکھیں یہ کیسا کرتا ہے.
انتظار کرتے ہیں ڈیل کے ٹائم پہ نا,
جی
ڈیل کرنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کوئی اچھا لائر مل جائے, کوئی اچھا کمیشن ایجنٹ مل جائے, تلاشیں گے پبلک کے پاس جائیں گے,
بالکل یہ ہو جائے کہ اس کی ایک قانونی
حیثیت
ہو جائے. اور آپ نے اپنی چیز کی قانونی حیثیت بنانے کی کوشش کی, کیا آپ نے اپنے اس عمل کی شرعی حیثیت بنانے کی کوشش کی؟ یہ ہمارے دینی معاملے میں ذہنی کمزوری کی علامت ہے.
اس میں ایک تعداد ہے جو مفتی صاحب سے رابطہ تو کرتی ہے لیکن وہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, تنازع ہو گیا, آپ کہتے ہیں چلو مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے حل کروا دیں. لیکن جو مثال امین بھائی نے دی تھی اس میں دونوں ایگری ہیں, کہتے ہیں ہم دونوں راضی ہیں تو مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, جب ہم دونوں راضی ہیں تو جو نا دارو سے جو نا وہ رہنمائی لینے کی ضرورت کیا ہے, دونوں راضی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر وہ مطلب مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے.
شریعت کی جو ناجائز بات ہوتی ہے نا وہ دونوں کی رضامندی سے کیا ہزاروں کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہو سکتا.
جو آدمی جو
بعض اوقات ناجائز چیز پر بھی لوگ راضی ہو جاتے ہیں
دو بار
وہاں راضی
فرمایا ڈاکٹر پہ راضی
نہیں درست فرمایا مفتی صاحب.
اس معاملے میں ایسا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ اور فوکس جو کیا جاتا ہے نا وہ سب سے پہلے یہی کیا جاتا ہے کہ ایگریمنٹ ہمارا کیا بننا ہے. بس ایگریمنٹ صحیح ہے اور ایگریمنٹ بس اس کو دیکھو اس میں کیا ہے وکیل صاحب کو بٹھا لو کیا کہتے ہیں وکیل صاحب. یعنی فوکس جو کیا جاتا ہے نا ایگریمنٹ کو اور وکیل صاحب کو کیا جاتا ہے شرعی تقاضے کیا ہے
دنیاوی اعتبار سے
رضامندی والے مفتی صاحب نے بات کی کہ جب دو شخص جوا کھیلتے ہیں تو وہ رضامندی سے تو کھیل رہے ہوتے ہیں کو زبردستی جوا کھیلے گا سامنے والے کو بٹھا گا
رشوت حسس کے دیتے ہیں
ہاں رشوت پہ چلو مفتی صاحب رشوت جو دے رہا ہوتا ہے نا
وہ تھوڑا سا
عموماً وہ رشوت دینے پر خوش نہیں ہوتا.
اس میں ایک دوسری صورت بھی ہے بعض اوقات خوشی خوشی دیتے ہیں
وہ
ایک میں نے مظاہرہ دیکھا ایک جگہ میں کلینک پر گیا تو کلینک پر جو نمبر دینے والا ہوتا ہے نا ایک بیٹھا ہوتا ہے ڈیسک لگا کر ڈاکٹر کے کلینک پر نمبر دینے والا اس کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ نمبر لینے آیا ہوگا نمبر ختم ہو گیا اس کا یہ نمبر آنے والا تھا اس کو جلدی سے بچے کو یعنی کم عمر تھا کوئی 17-18 سال کا 20 سال کا بچہ ہوگا اس کو زبردستی 100 روپے رکھ کر چلا گیا کہ آئندہ میرے نمبر کا خیال رکھ. تو دیکھیں یہ بھی ایک خوشی خوشی کہ اپنے جیب خرچی کے نام پر بچے کو پٹانے کے نام پر اس کو میں نے مسئلہ بتایا اس کو سمجھ آیا کہ میں نے کہا دوبارہ واپس کر دینا اور نمبر کے اندر ایسی گڑبڑ نہیں کرنا اس کی وجہ سے.
یا مطلب کسی کا 10 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ 10,000 روپے دے کر نکلوا چاہتا ہے ناجائز فائدہ
ایک مجبوری رشوت ہے اور ایک اپنے ویسے ہی خوشی خوشی کے ذریعے سے بس تھوڑی سی سہولت کے لیے کہ میں جو ہے دقت بہت ہوتی ہے جناب نمبر لینے کے اندر اس دقت سے بچ جاؤں.
بس جوا کھیلنے میں تو عموماً دونوں راضی ہوتے ہیں نا وہ تو ہارنے کی صورت میں پھر اس کا منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. بالکل ویڈیوز چلائیے.
ہم لوگ ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں ساری چیزیں رینٹ وغیرہ پہ دیتے ہیں اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کے چارجز لیتے ہیں اگر بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے.
تو ان کو یہ بولتے ہیں کہ مال صحیح دے رہے ہیں صحیح واپس لاؤ توڑ دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں وہ آگے سے پھر لڑائی پہ آ جاتے ہیں یار ہمارا کیا ہے کچھ پیسے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے.
یہ ہمارا ڈیکوریشن کا کام ہے یہ لوگ باگ لے جاتے ہیں ڈیکوریشن کا سامان پلیٹیں وغیرہ کناتے وغیرہ شامیانے وغیرہ اور اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک دن کے لیے لے جاتے ہیں اگر دو تین دن ہو جاتے ہیں تو اس کی چارجز دیتے ہیں اور اگر کوئی برتن وغیرہ کم ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی چارج لے لیتے ہیں لیکن کرائے پہ لے جانے والے سامان کو صحیح استعمال نہیں کرتے. جب چیزیں خراب کر دیں گے تو ان سے پیسے ہی لیے جائیں گے جب وہ کوئی چیز خراب کر کے لے کے آتے ہیں تو اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ بھائی ہم کس طرح دیا کریں کیا کیا کریں اپنے پروگرام کے ذریعے اس کا جرمانہ لیں یا نہ لیں.
کرائے پہ ہم چیزیں دیتے ہیں اور پارٹی آتی ہے وہ ہمیں آرڈر دیتی ہے ہم بکنگ کرتے ہیں. زیادہ تر آج کل جو کام ہے شادی بیاہ کا وہ پر ہیڈ پہ ہے اور سامان جو ٹوٹ جائے جو آپ چھوٹا موٹا کام پر ہیڈ میں کوئی چھوٹ پھوٹ نہیں دیتا ابھی خدا نخواستہ. اگر کوئی چھوٹا موٹا 100-200 آدمیوں کا کام ہے 50 پلیٹیں 100 پلیٹیں آپ لے گئے کاؤنٹ کر کے دے دی کاؤنٹ کر کے واپس دے دی وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں پر ہیڈ میں کوئی شارٹیج کے پیسے نہیں دیتا.
اب مفتی صاحب یہ جو میٹر ہے نا یہ بھی ایک سمجھے یہ تو بہت جنرل میٹر ہے پھر ڈیکوریشن کی پلیٹیں گلاس اور یہ سب. اب آج کل جیسے کہ شیشے یہ کانچ کی پلیٹیں کانچ کے گلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ عموماً لوگ جو ہے نا یہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹوٹ گیا اس کا کیا حل نکالا.
اس کے جزیات تو ہیں لیکن یہ میرے ان کے جو سوالات ہیں تقریباً سبھی ایک جیسے تھے
جی
کہ کرائے کی پر چیزیں لے کر گئے اس کا دھیان نہیں رکھتے خیال نہیں رکھتے ٹوٹ جاتی ہے دیر میں جمع کراتے. اس کے مخصوص احکامات ہیں میرے خیال میں چونکہ ان کا تو روز کا کام ہے یہ لہٰذا انہیں دارالافتاء میں آ کر یہ معاملات سمجھ لینے چاہیے. بھاری شہید میں جزیات لکھے ہوئے ہیں فی الحال مجھے مستحضر
بلکہ ڈیکوریشن والوں کو تو واقعی ہر ہر چیز کے بارے میں معلومات کر لینی چاہیے. لیکن دیکھیں کرائے پر دینے والے لوگ پھر بھی کم اور کرائے پر لینے والے لوگ زیادہ ہیں تو کرائے پر لینے کے لیے جو شرعی احکام ہے اس کی معلومات تو میں سمجھتا ہوں شاید ہر ایک مسلمان کو حسب حال ہونی ہی چاہیے کیوں کرائے پر کتا کچھ وہ لیتا ہی رہتا ہے. اب تو آج کل تو شادی کے جوڑے کرائے پر لیے جاتے ہیں یعنی دلہن کی شادی کا جوڑا کرائے پر. اب ایک ایک دلہن کی شادی کا جوڑا ابھی 2-2, 3-3 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے اور پتہ نہیں کتنا بہت مہنگے مہنگے جوڑے یہ دلہنوں کے بنائے جاتے ہیں تو ہر کوئی یہ اب پہننا بھی ہے اب اس کا بھی تو مسئلہ ہے نا پہننا بھی ہے چلو پہننا ہے بنا نہیں سکتے پھر بھی پہننا ہے تو کرایہ کا لیتے ہیں اب وہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی तो बोलता है वो सादा सादा कपड़ा तो होता नहीं है, उसमें कुछ तो ऐसा डला हुआ है ना जो टूट भी सकता है, खराब भी हो सकता है। अब दूल्हे साहब को भी पहनना है लेकिन पोजीशन नहीं है सिलवा सके, तो दूल्हा साहब भी किराए पर जोड़ा लेता है। ये भी मुझे ये मुझे नहीं पता था कि दूल्हे के जोड़े किराए पर मिलते हैं, ये तो मुझे कल परसों आपने बताया था गालिबन कि दूल्हा भी जोड़ा किराए पर लेता है। अरे दूल्हे को क्या पड़ी हुई है जोड़ा किराए पर लेने दी, तुम तो हार पहनो तुम दूल्हा।
कॉन्सेप्ट हाल से ये बन चुका है ना कि अपना शादी का जोड़ा जो लिया जाता है उमूमी तौर पे वो शादी के मौके पर ही पहना जाता है, उसके बाद वो जो है ना पेटी की जीनत बन जाता है, अलमारी की जीनत बन जाता है, इस्तेमाल नहीं होता।
सही बात।
तो जहाँ वो कहते हैं कि हम इतना हजारों रुपए लगाकर एक रात के लिए हम अपना जोड़ा खरीदें, उससे कम पैसों में हम किराए पे लेके अपनी जो है वो शादी गुजारें।
इसका थोड़ी मैं ये थोड़ी बोलता दूल्हे को इस तरह पहना हुआ ना जाए, अगर जाए
लेकिन एक तस्वीर ये है कि फुला ब्रांड का पहनना है और वो फुला ब्रांड का मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकता, तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो चलो किराए पे ले ले,
वो बिरान का चीज किराए पर ले ले। अच्छा बोलेगा कि ये
नहीं, वो तो फिर बातों का जिक्र तो करना पड़ता है ना, फिर तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी
डेकोरेशन की बात की तो वो डेकोरेशन तो जब है ना ये तय करते हैं तो पर हेड पर तय कर लेते हैं, पर हेड कितना लेंगे आप, बस इतनी बात होती है, पर हेड आप कितना लेंगे हम इतना लेंगे, ठीक है डन हुआ हमारे, ये हॉल का किराया और ये डेकोरेशन का ये पर हेड, टूटेगा क्या टूटेगा क्या नहीं होगा ये बात तो उस वक्त कोई गुफ्तगू ही नहीं होती।
मगर फिर भी
है ना कि पर है
हल, लेकिन उसके अहकामात
अहकामात
चीजें टूटेंगी तो उसकी बासूरत में तावान भी आता है। इसी तरह कोई चीज ले गया और एक दिन के लिए लेके गया था और वो तीन दिन हो गए रखे बैठा हुआ है, तो उस सूरत में उसके ऊपर और किराए भी बढ़ जाता है।
असल में
तो वो क्या है सूरतें, वो केस टू केस उसको देखकर जो उसका शरई मुतायन हुक्म होगा वो जो भी मुफ्ती
घूम फिर कर आप एक एक जगह पर आकर खड़े हो जाओगे, जो काम आपने किया इसके मामले में पूछता कौन है कि ये शरीयत जायज है या नहीं, मतलब कितने डेकोरेशन वाले जिनके पास अपने काम का शरई हुक्म मौजूद है, कितने कार शोरूम वाले जो किराए कार पर देते हैं या बेचते हैं उनके पास शरई हुक्म मौजूद है कि हम जो डील कर रहे होते हैं ये जायज है कि नाजायज है। अच्छा रियल इस्टेट वाले ले लीजिए, ये जो ब्रोकरी करते हैं इनको देख रहे थे, ये तो दोनों के दरमियान एग्रीमेंट करवा रहे होते हैं, तो इन दोनों अब ये मतलब ये साहब बैठे हुए एग्रीमेंट कराने के लिए, इनकी एक कुर्सी पर मालिक बैठा हुआ है दूसरे पर किराएदार बैठा हुआ है, ये दोनों का एग्रीमेंट बना रहा है। अब इसको भी ये तो नहीं पता है कि ये जो मैं एग्रीमेंट बना रहा हूं ये तहरीरी मुआहदा शरीयत ने इसके तहरीरी मुआहदे की हर शर्त को जायज करार दिया है या नहीं दिया, इल नहीं है। बिल्कुल इतनी वाजे बात इस वक्त हम आपसे कह रहे हैं, इतनी वाजे बात आपसे कह रहे हैं कि आपके पास शरीयत के मुताबिक क्या मालूम है आपके काम के बारे में, सिवाय इसके कि बाप दादा करते आ रहे थे, दो से सीखा इसे सीखा, मार्केट ट्रेंड ये, व्हाट डू यू मीन फॉर मार्केट ट्रेंड, हर मार्केट ट्रेंड मतलब कि वो ड्यू टू शरिया हो, ये कोई कंपलसरी तो नहीं है, तो आपको मतलब कि मार्केट ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त उलमा कितने हैं
इसमें है सब। आमतौर पर मशहूर मसला है फ्लैटों का, यानी फ्लैट जो है वो बनते हैं और बनने से पहले ही बिकते हैं, आमतौर पर उनकी बुकिंग शुरू हो जाती है, जमीन भी नहीं खरीदते, जमीन बाद में खरीदते हैं फिर उसके ऊपर फ्लैट बनते हैं, उससे पहले इसकी बुकिंग होती है। ये एक मसला है, जैसे मैंने पहले भी कहा बाज़ूकात एक मसला पूछते हैं और उसके अंदर जो मुख्तलिफ 10-15 सूरतें होती हैं उनमें से कोई ना कोई एक सूरत इख्तियार करते हैं, उस उमूमी मसले को उस पर चस्पा कर देते हैं। मसलन अगर ये कहीं उन्हें पता चल जाए कि जो फ्लैट आर्डर पर तैयार कराए जाते हैं और पहले से बुकिंग हो जाती है और खरीदे जाते हैं वो जायज़ है, ये आर्डर पर जिस तरह माल तैयार किया जाता है उसके जुमरे में आता है, लेकिन इसके पीछे जो है 12-15 ऐसे जो है वो गहराई के साथ मसाइल हैं कि जिसके अंदर बाज जायज सूरतें भी हैं बाज नाजायज भी हैं। लेकिन तजर्बा यह है कि आमतौर पर जब भी किसी से पूछा जाता है कि आपकी असल सूरत हाल वो पूरी बयान करें, आधा मसला पूछ लेता है कि फ्लैटों का कारोबार कैसा है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है आपने आगे कैसे करना है, यानी सिर्फ खुद खरीदना है या खरीदने के बाद आगे बेचना है और फ्लैट बनने के बाद बेचेंगे या बगैर बने आगे वो बिकेगा, तो जब उससे 3-4 ये सवालात किए जाते हैं कि आपकी मुतय्यन सूरत क्या है तो वो वापस जवाब देने के लिए बाज़ूकात आते नहीं है, तजर्बा ये है। तो एक तो मन पसंद जवाब मिले कि हर सूरत में जायज ही कहें, इसलिए कि हम 10 तरह का काम करते हैं उनमें 5 तरह जायज है 5 तरह नाजायज है, तो बस जायज का फतवा मिलेगा तो बस आते रहेंगे। और बाज़ूकात क्या होता है कि अगर जवाब का जवाब उन्हें ना दिया जाए और उसमें तामुल किया जाए कि आपकी मुतय्यना सूरत को मैं जायज नहीं कह सकता, जिस तरीके से आप काम करते हैं वो जायज हो जरूरी नहीं है, मुमकिन है कोई ऐसी इसमें शिक आपने इख्तियार कर ली हो, तो उस तरफ वो जल्दी आते नहीं। تو یہ ایک جو عام طور پہ نفسیات ہو گئی نا، ایک تو مسائل سمجھنے نہیں ہیں، سمجھنے ہیں تو اپنے پسند کی حد تک جو چاہتے ہیں،
بعضوں کا نیچر ہے مفتی صاحب،
یہ اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے.
کوئلہ دھونے کے لیے آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئلہ دیں گے تو مفتی صاحب اس کو دھو دو یہ سفید ہو جائے. اب یہ کوئلہ سفید کرنے کے لیے آئے ہو یار، آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، بالکل سری حرام ہے، شریعت میں اس کی جائز حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب کوئی تو صورت نکال دے. ارے بھائی کوئلہ نہیں دھلتا یار، کوئلہ نہیں دھلتا، اتنی آپ میں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا یار، کوئلہ کہاں سے دھلے گا یار.
بھائی صاحب مکان کی جو اپنی کرائے کی بات ہوئی، اس میں یہی بھی ہوتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لیں مجھ سے، کرایہ کچھ بھی نہیں، یہ آپ کے 10 لاکھ روپے میرے پاس امانت،
اس کو ایسا کہا جاتا ہے
لکھ لیا گیا،
بڑا ایڈوانس چھوٹا کرایہ،
اور چھوٹا کرایہ بھی نہیں. یہاں تو ہے نا کہ آپ ایڈوانس بھرا دیں ہم کرایہ کم کر دیں گے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کرایہ نہیں، بس یہ 10 لاکھ روپے آپ کے میرے پاس، جب آپ مکان چھوڑ کے جائیں گے نا تب آپ نے 10 لاکھ روپے واپس.
میرا اور سود زنا سے بدتر،
یہ بھی یہ
قرض دے کر نفع اٹھانا، یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے اب اس سے آپ نفع کیا اٹھا رہے ہیں، اس کے مکان میں بیٹھ گئے رہنے کے لیے. تو اب اگر یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں کہ اصلاً معاہدہ ہی نہیں ہوتا کرائے کا، سیدھا سادہ اس کو دے دیے پیسے کہ وہ خرچ کرے، استعمال کرے، کاروبار میں لگائے، یہ قرض ہوتا ہے.
سود
کسی کو پیسے دے دینا اور اس کو استعمال کی اجازت دے دینا، یہ قرض ہے. اور قرض کے بارے میں یہ ہے کہ کلو قرض ان جرا منفعتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے اندر جو شرط ہو نفے کی وہ سود ہو جاتی ہے. تو نفع جو ہے وہ چاہے مال کی صورت میں ملے، چاہے منفعت کی صورت میں ملے، قرض دے کر آپ اس کے مکان پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں، یہ بھی سود کی صورت ہے. تو اتنی واضح حرام صورتیں بھی رائج ہیں.
یہ تو یہ ایک صورت نہیں، صورت بیان کی نا مفتی صاحب کے، وہ کہہ رہے کہ کرایہ نہیں، باقی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ بیانہ دو گے تو کرایہ 10,000 روپیہ، اور اگر آپ مجھے 15 لاکھ روپے بیانہ دو گے تو کرایہ 4,000 روپیہ. تو یہ بھی مطلب کہ یہ
رائج ہوتا ہے،
کیونکہ یہ جو اس کے پاس جو بیانہ ہے یہ ایک طرح سے اس کے پاس امانت ہے، جو اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے، الا یہ کہ وہ اس کی جو جواز کی صورتیں ہوں گی.
اس کی صورت بھی کچھ ابھی واضح نہیں،
واضح
میں شاید عدم جواز کی صورت بھی کوئی پائی جائے کہ اس کی بنا پر کرایہ کم کرنے کی.
اب مارکیٹ میں اس ایگریمنٹ کو لاتے وقت، جو بھی ایگریمنٹ لائیں، یہ اس ایگریمنٹ کو لاتے وقت کیا اس ایگریمنٹ کی شرعی صورت آپ نے معلومات کی؟ کہ بعض صورتوں میں سری حرام، ناجائز اور سود اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور یوں بظاہر جنٹل میں نظر آئے گا وہ بولے گا نہیں 1 روپیہ آرام کرنے کے بات آؤں، ہاں قسم لے لے 1 روپیہ آرام کرنے کے، حق حلال کی روزی ہے میری، ایسا بولے حق حلال کی روزی ہے، اور پتہ چلے گا اس کی حق حلال کی روزی کا فتوا لینے جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ تو مہینہ چلا ہی گھر کا سود کے پیسے سے رہا ہے، حرام کے مال سے رہا ہے. تو ایسا نہ کریں، اپنے طور پر اپنے سوچ لینا کہ میرا جو بھی ہے سب صحیح ہے. مفتی صاحب تو پوچھ لو نا صحیح ہے کہ نہیں ہے.
یہ جیسے صورت انہوں نے پوچھی تو بغیر گروی کی تھی، ایک گروی والی صورت بھی رائج ہے کہ گروی میں مکان رکھ لیا اس سے نفع اٹھا رہے ہیں.
جی
تو وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. اگر یہ گروی کے بغیر تھا جو آپ نے پوچھا کہ پیسہ دے دیتے ہیں قرض اور اس کے بعد مکان میں رہتے 5 سال کے لیے 1 سال کے لیے،
اگر کرایہ دار
یہ بھی سود ہے، اور گروی کی شکل میں جو گروی میں رکھا گیا مکان جو وہ لیا ہے اس سے نفع اٹھانا وہ بھی سود کے زمرے میں.
مکان کے اندر کرایہ دار بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے اس کا کرایہ اس وقت تک تم لیتے رہنا جب تک میں تمہارے پیسے واپس نہ کروں، وہی والی صورت ہے کہ وہ اس کا گھر
کیا
ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا اپنا مکان ہے، وہ کسی سے قرض لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا گھر جو ہے اس کا کرایہ تم لیتے رہنا جب تک میں تمہاری رقم تم واپس نہ کروں، وہی والی صورت.
یہ نفع دے رہے ہیں نا، نفع مشروط ہے، اور وہ نفع کسی بھی طریقے سے دلوایا جائے. آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں تو میرے پاس آئیں گے قرض لینے کے بعد، میں نفع
کرا دیا نا اس نے.
مقروض نے تو قرض سے نفع اٹھایا، یہی سود ہو گیا، اور اس نفع کو مشروط کر دیا دینا، چاہے اپنے ہاتھ سے دوں یا میں ان کے ہاتھ سے دلواؤں.
اچھا مجھ سے بھی کرایہ دار جو ایڈوانس رکھواتا ہے تو مالک مکان کے پاس، تو یہ اس میں بھی کیا زکات وغیرہ کا بھی ہوگا؟ اور زکات دے گا تو کون دے گا اس ایڈوانس کے اوپر؟
اس کی تو صورتیں بنے گی. یہ بعض اوقات ایڈوانس وہ تو کرائے کی مد میں جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی قرض کی صورت بنتی ہے. تو اگر قرض والی صورت ہے تو قرض جس نے دیا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اپنے مال کی زکات دیتا ہے تو اس قرض کو بھی وہ اس کے ساتھ ملائے گا. قرض جس کو دیا گیا ہے وہ مقروض ہے، یہ جس نے دیا ہے وہ دینے والا ہے.
ایڈوانس جو ہے یہ قرض کی مطلب
دیا، جیسے پیسیاں ڈلتی ہیں بعض اوقات، اسی طرح کسی کو قرض دے دیے 10 لاکھ روپے، تو اب یہ 10 لاکھ روپے کی زکات قرض دینے والے کے ذمے ہے تو وہ دے گا.
اپنی زکات کا جو مال ہے اس کے ساتھ اسے بھی ملائے گا اور زکات دے گا؟
ہمارے پاس جو اس کام میں جو ڈیل کرواتے ہیں کرایہ دار اور مالک مکان اس کو عموماً, تو یہ انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کرایہ دار اور مالک مکان.
اس میں قرض والے مسئلے میں ایک چیز,
جی ہاں, وضاحت
قرض کی جو آپ نے پوچھی ہے, چاہے وہ بی سی کی صورت میں ہو, ایڈوانس کی صورت میں قرض ہو, جو دیا ہے قرض دینے والا اس کا مالک ہے. تو یہ جو زکات کا مسئلہ ہے کہ اپنے پاس جو موجود مال ہے اس کی بھی دے گا اور ساتھ اس مال کی بھی زکات دینی ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرض میں جو دیا گیا مال ہوتا ہے اس پر زکات سال بہ سال فرض ہوتی رہتی ہے اگر صاحب نصاب ہے, لیکن جو دیا گیا مال ہے نا قرض میں, جی, اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ مل جائے کل یا اس کے اندر سے جو وہ حصہ ہے پانچواں, تو اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے. مثلا دس سال تک اگر ایک لاکھ روپے قرض دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مال ہے جس کی بنا پر یہ صاحب نصاب ہے, تو اپنے مال کی زکات تو فوراً دے گا, سال پورا ہونے کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. لیکن جو اس نے قرض میں مال دیا ہوا ہے اس دس لاکھ کی زکات جو ہے وہ اس وقت دینا اس پر فرض ہوگی, ادائیگی جب وہ قرض وصول ہو جائے گا اس کا,
بہتر یہ کہ ہر سال,
لیکن ہر سال لیتا رہے گا تو اچھا ہے, پہلے وہ ادائیگی کر دے گا, بعد میں ایک ساتھ اس کو زکات نہیں نکالنی پڑے گی, فرض سال بسال ہوتی رہے گی, معاف نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. وقت ہمارا تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور اس میں تفصیل ہمارے پاس کافی ہے. آئیے ذرا ایک دو اور ویڈیوز دیکھتے ہیں.
میرا نام شہزاد ہے, پراپرٹی کا کام میں تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. سیل پرچیزنگ زیادہ کرتے ہیں رینٹ کے مکانات وغیرہ ہم کم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رینٹ کے مکانات میں جو ہے ہمیں پریشانی دشواری بہت ہیں. شکایتیں کچھ ایسی ہیں جو مالک مکان سے ہمارے پاس آتی ہیں, کچھ کرایہ دار مکان میں انٹر ہونے کے بعد اس کو مس یوز کرتے ہیں. مثلاً کہ بجلی گیس کا بل چڑھا لیتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ چیزیں اڑا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو ہم بجلی گیس کے ساتھ مکان دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اسپیڈ وغیرہ لگا لیتے ہیں, اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. چولہا 24 گھنٹے جل رہے تو جلتا رہے, ماچس کی تیلی تک ہماری ضائع نہ ہو اور بس ہمارا کام چلتا رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایک لمٹ میں کرایہ دینا ہے, اسی کے اندر بجلی کا گیس کا بل بھی انکلوڈ ہے. اس لیے ہمیں ان کی بہت انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد جا کر کے ہم اس کو دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی کرایہ دار ایسا ایسا کرتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں اس کے لیے ہم کیا کریں. مالک مکان ہم سے شکایت وغیرہ کرتے ہیں, ہم تو ظاہر سی بات ہے روزی روٹی کے لیے ہم کرتے ہیں.
میرا نام ناظم ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. ہمارے پاس کوئی مکان لینے آتا ہے کرائے کا تو ہر بندہ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھتا ہے. اگر 20-25 ہزار روپے کماتا ہے وہ تو 15 ہزار روپے کم سے کم یہاں پر کرایہ ایک مکان کا ہے. 15-20 ہزار روپے نکالنا اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بس بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس پر بھی آنر کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں مکان دیکھو آپ نے, وہ مکان تو 20 ہزار میں اٹھائے اور ہمارا مکان آپ نے 15 ہزار روپے میں اٹھائے. آنر ہمارے پاس آتے ہیں شکایتیں لے کر کہ رینٹ جو ہے نا آپ کم دلوا رہے ہیں ہمیں, آپ نے ہمیں کیسی پارٹی دی ہے. سب میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ یونٹ کے حساب سے بھی دیتے ہیں, وہ سیپریٹ میٹر بھی ہوتا ہے, لیکن اس پر بھی وہ بولتے کہ یار دیکھو کچھ میٹر میں سسٹم کرا ہوا انہوں نے یا کنڈا سسٹم کرا ہوا ہے. مہمان بہت آتے ہیں, مہمان نوازی بہت ہوتی ہے, کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. رات 10 بجے ہم لاک کر دیں گے گیٹ اور 11 بجے بند کر دیں گے, لیکن ان کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. کوئی 2 بجے آتے ہیں, کوئی 4 بجے آتا ہے, شور شرابہ بہت ہوتا ہے. اسی طریقے سے کرایہ دار یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رینٹ بھی دے رہے ہیں, پانی بھی ہمیں نہیں ملتا, ایک دن کے گیپ سے پانی آتا ہے, تو کم سے کم مجھے ایک پانی تو ملے, وہ بھی ٹینکر کی مجھے شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. میں رینٹ ان کو دے رہا ہوں 15 ہزار دیتا ہوں یا 20 ہزار روپے دیتا ہوں, تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور بجلی بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتی, بہت سے معاملات ہیں. سیوریج کا اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے تو وہ بولتے ہیں یار سیوریج کے یہ مسئلے ہی آپ خود ہی حل کریں, تو میں پھر کرایہ کس چیز کا دے رہا ہوں؟ لائنیں تو آپ ہی کی ہیں نا. اگر میں یہاں سے مکان چھوڑ کر بھی جاتا ہوں تو کل کو یہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہوگا. ہر ایک کا الگ الگ مائنڈ ہے, کسی کو 2 بچے چاہیے, کسی کو بڑے ممبر چاہیے. یہ آنر کی طرف سے یہ ہوتا ہے مجھے ہسبینڈ وائف 2 بچے چاہیے, یہاں تک کہ تیسرا بچہ بھی نہیں چاہیے مجھے. 120 گز کا مکان ہے, فیملی آتی ہے ہمارے پاس, وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے کہ بھائی 120 گز کا 4 کمروں کا مکان ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو اس میں کم سے کم 5 ممبر تو رہیں گے نا. 120 گز کا مکان دیتے ہیں یا 200 گز کا مکان دیتے ہیں, اگر ممبر وہ شو کرتے ہیں کہ 4 ممبر ہیں ہمارے یا 5 ممبر ہیں, 4 سے 10 بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بات غلط ہے جو کہ آنر کی طرف سے ہمیں شکایت ہوتی ہے.
تفصیلی
کتنے یہ تو مسائل نہیں مسائل استان تھا پورا اور دوسری بات یہ کہ یہ پہنچ گئے مدنی چینل کے نمائندے انہوں نے مائک آگے کر دیا تو جلدی جلدی انہوں نے سوالات کر لیے لیکن ان سے بھی میں اور ان کے ذریعے سے سارے اس طرح سوالات جو ریکارڈ ہوتے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ اتنے سارے مسئلے جو آپ کے ذہنوں میں بالکل محفوظ ہیں ان کو حل بھی کرا لینا چاہیے اب ایک ساتھ آپ اگر 10-12 مسئلے پوچھیں گے تو وہ اس کے جوابات سارے دینا ایک تو ممکن نہیں ہوتا بعض صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ فریقین کے اعتبار سے ان کے بیانات بھی لینے پڑتے ہیں ایگریمنٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے پھر یہ جو صاحب تھے ان کا تعلق تو وہ ایک طرح سے وکالت سے تھا یہ مالک مکان کے وکیل بن کے اس کا مکان آگے کرائے پر دے رہے ہیں تو وکیل جب خاص ہوتا ہے اور مالک مکان جس نے وکیل بنایا ہے کرائے پر دینے کے لیے اس نے جو شرطیں لگا دی ہیں بہت ساری جو شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا دھیان انہیں رکھنا ہوگا اگر شریعت اس کی شرط کے خلاف کریں گے تو ان کی گویا وکالت وہی درست نہیں ہو رہی تو ان کے الگ مسائل ہیں وکالت کے باب کے اعتبار سے انہوں نے جو جس چیز کے وکیل بنے ہیں اس کے مطابق اسی طرح کا کرایہ دار ڈھونڈنا ایک تو یہ معاملہ ہے اور جو کرایہ دار اور مالک مکان کے انہوں نے اتنے سارے مسائل کی جو گٹھڑی ہے وہ کھول دی ہے تو اس میں بہت سارے جو جزیات فقہ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر بالکل واضح طور پر چسپا ہوتے ہیں
بعض چیزیں تو بہت سارے اخلاقیات اور معاشرتی ایٹیکیٹس کو میرا خیال ہے بلونگ کرتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے مثال کے طور پر ایک کرایہ دار ہے یقیناً وہ کرایہ دار اپنے گھر کے اندر کسی ایک جہت سے اپنی زندگی کے وہ اختیارات رکھتا ہے اپنے زندگی کے وہ ذاتی حقوق رکھتا ہے لیکن اب ایک ہی مین انٹرنس ہے نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر مالک رہتا ہے اور فرسٹ فلور پر اس نے کرایہ دار کو مکان دیا ہوا ہے اب اس کرایہ دار کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ مالک مکان کی بیٹیاں بھی ہیں اس کے مطلب کہ کچھ فیملی معاملات اس کے وہ متاثر ہوتے ہیں تو اوپر والے کو یہ سوچنا چاہیے کرایہ دار کو کہ یار مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے یار یہ مطلب بہو بیٹیوں والا گھر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یار اس طرح کی ترکیب نہیں کرنی چاہیے یا مثال کے طور پر کہ ان کا نیچے مالک مکان کا اور ان کا سونے کا شیڈول ہے کہ 10-11 بجے سو جاتے ہیں صبح بچوں کو جانا ہوتا ہے ان کو کام پر جانا ہوتا ہے اب یہ رات کو 1-1.5-2 بجے تک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہلا گلا ہو رہا ہے یہ پھینک رہے ہیں وہ پھینک رہے ہیں تو اب یا دروازہ کھل رہا ہے آج کل ویسے چوری ڈکیتی کا ہے تو اب ایسا مالک مکان دیکھنے کے بعد پھر پچھتاتا ہوگا کہ یار میں نے کس کو کرائے پر دے دیا یا کرائے پر رہنے والے لوگ بڑے مطلب کہ وہ ٹائمنگ اور شیڈول والے لوگ ہیں اور مالک مکان کی پھر تھوڑی سی لائن تبدیل ہے وہ نیچے ہلا گلا کرتا رہتا ہے اس کے یہاں شور شاری ہوتی رہتی ہے وہ کھچا کھچ لگتا ہے اس کے بار بار گھنٹی بجتی ہے تو ایسی صورتوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو اخلاقی ذمہ داریاں آپ کی بنتی ہیں کیا آپ اس کو نوٹ نہیں کریں گے جیسے میں کو ایک مثال دیتا ہوں ایک کہ کسی گلی کی مجھے پتا ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیزیں تو اس گلی میں رات کو 2:30-3 بجے کار آئے سناٹا گلی کا کار آئے اور کار آنے کے بعد بجائے پوں 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 اب ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کا مطلب کہ وہ بنگلے بنے ہوئے اس کا چوکی دار اندر اس کا کوارٹر بنا ہوتا ہو اب وہ اندر چوکی دار اتا آپ سوچو کہ یہ باہر سے پوں پوں مار کر اندر سوئے ہوئے چوکی دار کو جگا کر دروازہ کھلوانے کا اس کو
شوق ہے
ترکیب بنا رہا ہے وہ
وہ بھی وہ کون سی پوں پر اس کی آنکھ کھلتی ہے
ہاں وہ نہیں وہ نہیں بتتے پوں پوں
صحیح ہاں
یہ اس کی بھی مطلب اس کی بھی ہمت ہے کہ ایسے چوکی دار کو رکھا ہے جو اتنا پوں پوں سننے کے بعد اٹھتا ہے رات کا چوکی دار اس کا کام جاگنا تھا لیکن پھر بھی اس کی مرضی ہے مالک ہے یہ لیکن آپ سوچو کہ جس پوں پوں کی مسلسل آواز سے چوکی دار اتنی دیر کے بعد اٹھ رہا ہے اس پوں پوں کی آواز سے محلے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اس کے آس پاس پڑوسیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اور پھر بعض اوقات تو بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف دینے کے بھی اگر آپ مرتکب ٹھہرتے ہیں تو پھر شرعن طور پر گرفت ہوگی گناہگار الگ بندہ بنتا ہے تو بعض ایسی اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ اوپر رہتے ہیں یہ تو میں خالی کرایہ داروں کے لیے نہیں کہہ رہا نارملی جو لوگ رہتے ہیں بلڈنگوں میں ہمارے 8-8, 10-10, 15-15 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر جس عمارت میں لوگ رہتے ہیں نا رات کو 12 بجے وہ صوفہ گھسیٹ رہا ہے ٹر کر کے رات کو 12 بجے صوفہ گھسیٹ رہا ہے نیچے والا بول رہا ہے یار یہ رات کو 12 بجے فرنیچر سیٹ کرنے کا اس کو کون سا ٹائم ملا رات کو 12-1 بجے الماری سیٹ کر رہا ہے بچہ لے کر رات کو 12-1 بجے وہ مطلب کہ 11-12 بجے وہ دے کر وہ ڈھاٹ ڈھاٹ مسالہ پیسنے کا ٹائم بھی اس کو یہی ملا
بچے کو جھولا دیتے ہیں نا اس کا بھی آواز وہ
جو نا آ رہی ہوتی محسوس
اس طرح کی اتنی پرابلمس پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو آپ باہر کپڑے سکھاتے ہیں رسیاں ڈال کر گیلریوں میں, اب وہ جو دوسری منزل والے نے چار گھنٹے پہلے کپڑے سکھائے تھے, اب وہ چار گھنٹے کے بعد جب اس کے کپڑے سوکھنے کی باری آ گئی تو تیسری منزل والے نے ابھی تازے تازے چار گھنٹے کے بعد کپڑے گیلے گیلے ڈالے بھیگے نچوڑے اور وہ کپڑے دوبارہ اس کے پانی والے ہو گئے. اب وہ ویسے ہی تھوڑا بہت اشکالات والا آدمی ہے, اس کو لگے گا ارے اوپر کا پانی آئے گا. تو بہت ساری چیزیں, کچرے کا ڈبہ کہاں رکھنا ہے, کچرا کہاں پھینکنا ہے, کوڑے کی خیال, لائٹنگ کا مسئلہ, بلا وجہ کی شور شرابے کا مسئلہ, اتنے ہوتے وہ جو خیر خواہی مسلم کا جو میں نے ابتدان آپ کو بدنی پھول عرض کیا جو مدنی مکالمے کے آغاز میں, کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے.
ایسے ہی حدیث پاک میں اگر غور کریں نا کہ من آزا مسلمن فقط آزانی و من آزانی فقط آز اللہ, جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی.
پینٹ ہاؤس ہوتا ہے چھت آخری والا
مکان, جس کو پہلے کیبن بولتے تھے,
جس کو اچھا اس میں اوپن ایریا بہت بڑا ہوتا ہے. اب بعضوں نے تو یہ کیا ہے کہ نیچے کرائے وہ نیچے والے رہ رہے ہیں اوپر, وہاں رات کو ہفتہ ہو گئے نا, ہفتہ بچے کی اسکول کی چھٹی ہے نا, پتا چلا باپ بیٹے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کٹ 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 کٹ, اور نیچے والے نے بولا ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے, ہفتے کو تو یہی ہوتا رہے گا, آپ نے تکلیف ہوتی ہے تو آپ مکان تبدیل کر لیں, ہماری تو کرکٹ چلتی رہے گی. تو یہ بھی معاملات چلتے رہتے. پتا چلا سردی ہے تو بیٹھ کے اخروٹ توڑ رہے ہیں دستے سے وہیں پہ بیٹھ کے, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں.
کتنی تکلیف دیتے ہیں لوگ,
شروع سے اسی پہ بات ہو رہی ہے رویہ اور اخلاق,
رویہ اخلاق
یعنی صرف کرایہ دار اور مالک مکان کے لیے نہیں, اب تو جنرل گفتگو ہو رہی ہے پڑوسیوں کے.
ایک کا واقعہ میں بیان کروں, اخلاق انسان کے کتنے مطلب کے ایک اس کی اہمیت ہے. ایک بیرون ملک کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ایک اس کا پڑوسی رہنے آیا جو غیر مسلم تھا. اب وہ غیر مسلم جو بالکل پڑوسی تھا ساتھ یا اس کے سامنے یا ساتھ شاید رہنے کے لیے آیا تھا, وہ کہیں غیر مسلم میں تھا, وہ لاک کر کے گھر کو کہیں چھٹی پہ چلا گیا. وہ 15-20 دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد واپس آیا تو جو اس کا مسلمان پڑوسی تھا اس نے اتنا بنچ اٹھا کر اس کو دیا. وہ کیا تھا, وہ روز کا اخبار تھا. مطلب واٹ از دس, تو کہا کہ وہ روز وہ آپ لوگ کر کے گئے تھے اخبار والے کو پتا نہیں تھا, وہ روز آ کر آپ کو نیوز پیپر دے کر چلا جاتا تھا, میں نیوز پیپر آپ کا ضائع ہو جائے گا میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا کہ جب آؤ گے تو میں آپ کو نیوز پیپر واپس کر دوں گا. صرف اس مسلمان کے اس اخلاق کی بنیاد پر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اخلاق کردار, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چراغ کہ پڑوسی کے گھر میں پڑوسی غیر مسلم تھے اور بچہ اندھیرے میں روتا تھا, تو با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کا چراغ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا تاکہ بچہ اندھیرے کی وحشت کی وجہ سے روئے نہ. تو وہ مطلب کہ وہ چراغ بھیجتے رہے, تو اب جو اس بچے کے جو ماں باپ تھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہمارا پڑوسی مسلمان پڑوسی کتنا مطلب کہ یہ نیک آدمی ہے کہ اپنے گھر کی روشنی ہمارے گھر میں دیتا ہے تاکہ ہمارا بچہ وحشت کی وجہ سے پریشان نہ ہو. تو جب بایزید بستامی کے گھر کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر میں آ گئی تو کیا اچھا نہیں ہے کہ یہ جس پر ایمان لاتے تو ایمان کی روشنی بھی ہمارے گھر میں آ جائے. آپ کے اس اخلاق کی بنیاد پر یہ پڑوسی مسلمان ہو گیا.
اس میں حیثیت میں ایک نقطہ یہ دینا چاہوں گا کہ حسن اخلاق ہو, رویہ ہو, جس کا یعنی ہم یہ عام طور پہ اس کا درس ملتا ہے, یعنی اس سے مراد اسلامی اخلاق اور آداب.
اسلامی
بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ اخلاق کا درس جو ہے وہ علیحدہ ہے, اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوستانہ تعلقات جوڑ لینے. مثال کے طور پہ جیسے یہ واقعہ ہے کہ وہ اس نے اخبارات کا بنڈل لے دیا, اس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا, یہ اور چیز ہے پڑوسی کے اعتبار سے یا بعض جگہوں کے اعتبار سے جس کو مدارات کہتے ہیں. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ بعض اوقات دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں, ہم پیالہ ہم نیوالا بننا, غیر مسلموں سے وہ اجازت نہیں. آپ سوچیں کہ جناب اس کے ساتھ گلے بھی ملنا ہے, اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرنا ہے, ان کو اپنے یہاں بلانا بھی ہے, غیر مسلموں سے یہ سارے معاملات حرام ہیں. تو جو دائرہ دین نے کھینچ دیا ہے حسن اخلاق کا اس کی طرف رہیں, اور اس کے بھی مسائل ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا حسن اخلاق پر,
تو اگر حسن اخلاق سیکھنا ہے مداہنت اور لاپرواہی کے بغیر دین کے دائرے میں غیر مسلموں سے تعلقات کتنے رکھ سکتے ہیں کتنے نہیں رکھ سکتے
اس کا معلوم
اس کا سیکھنے کے بعد پھر آپ مظاہرہ کریں، ورنہ بعض اوقات حسن اخلاق کے چکر میں نیرے حرام کا ارتکاب بھی کر سکتے.
باؤنڈریز کا تو علم نہیں ہے مفتی صاحب. میرا پچھلے دنوں چند سالوں سے جو بیرون ملک سفر جاری رہتا ہے بعض صورتوں میں، تو
وہاں یہ درس زیادہ ضروری ہے ان کو دیا جائے نا کہ براہ راست مبتلا ہیں.
دارالف ایسے ہی عام عاشقان رسول جماعت ہے، تو شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت چلی. میں کہا یار آپ لوگ یہاں رہتے ہو، یہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے، آپ کا کھانا پینا مکان کاروبار آنا جانا لینا دینا سو قسم کے کام جو غیر مسلموں سے ہوتے ہیں، آپ میں سے کس نے آج تک یہاں پر دس سال ہو گئے، پندرہ سال ہو گئے، بیس سال ہو گئے، پانچ سال ہو گئے، دو سال ہو گئے، آپ میں سے کوئی ایک ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ملک میں رہنے کے حوالے سے شرعی حکم اپنے لیے معلوم کیا ہو کہ میری باؤنڈری کیا ہے، میری ریڈ لائن کون سی ہے، میری حد کون سی ہے؟ مفتی صاحب ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا.
ذمی کے الگ حقوق ہیں اور عام طور پر حربیوں کی کثرت، تو حربیوں کے مسائل جدا ہیں ذمیوں کے جدا ہیں.
یہی نہیں پتا ذمی کون حربی کون، یہ جو آپ نے بیان کیا تو یہ ابھی سوتے ہوئے گے
جو رہتے ہیں.
نہیں نہیں یہ جائیں گے پوچھیں گے آج یو حربی آج یو ذمی، وہ بولے گا وٹ ڈو یو مین بائی حربی ذمی، وہ کیونکہ ان کو مطلب وہ ذمی عربی. اب یہ ایک شرعی اصطلاح ماشاء اللہ آپ نے ایک ہمارے مدینہ کے ناظرین کو بتائی کہ جو اسلامی حکومت کو جو ذمہ دے جزیہ دے وہ ذمی، اور اس کے علاوہ عربی.
یہ ایسا موضوع ہے سب کہ اس پہ باقاعدہ پورا ایک سلسلہ نہیں کئی سلسلے ہونے چاہیے غیر مسلموں سے برتاؤ کے تعلقات کے جو شرعی معاملات اور وہ ہیں وہ مد نظر.
دیکھیں یہاں پر آپ کی باتوں کا تعلیم جو ہے نا اس معاملے میں آپ کو کنفیوز کرتی ہے کہ نہیں اسلام میں یہ ہے اسلام میں یہ اسلام حسن اخلاق کا یہ اسلام پھیلائی اخلاق سے ہے، مگر اسلام ہی نے باؤنڈریز بنائی ہیں اور وہ باؤنڈری ہے نا وہ بھی اخلاق ہی ہے. اگر آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں نا تو آپ آگے جا کر بد اخلاقی میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہم نے اگر باؤنڈریز کراس نہ کی ہوتی تو آج ہمارے بچیوں کے کپڑے آدھے نہ ہوتے، ہم نے باؤنڈریز کراس نہ کی ہوتی تو ہمارے بچے اولڈ ہاؤس بنا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہ کرواتے. یہ وہ اسلام کی باؤنڈریز تھیں جن کو بعضوں کی بیجا اور فضول قسم کی تعلیم نے وہ باؤنڈریز کراس کروا دی الٹے سیدھے فلسفے کے نام پر، اور ایسے تعلقات قائم کیے اور ایسا سوسائٹی اور کلچر ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے ان کا کلچر آ گیا. بعض لوگ لینگویج سیکھنے جاتے تھے لینگویج تو سیکھی نہیں کلچر سیکھ کر آ گئے. بھائی آپ لینگویج سیکھنے گئے تھے کلچر سیکھنے گئے تھے؟ بولا کہ لینگویج تو یار بہت مشکل تھی کلچر آسان تھا، کلچر لے لیا لینگویج رہ گئی، وہ کلچر نے ہمارا کلچر خراب کر دیا. تو یہ تو تھی ساری چند چیزیں تھیں. البتہ صاحب یہ جو کرایہ دار کے حوالے سے جو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اسی طرح کے مالک مکان و کرایہ دار، تو یہ بات ریئل اسٹیٹ والے کو بھی کنفرم ہونی چاہیے، اور یہ بات جو وکیل ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس طرح کے اگریمنٹ بناتے ہیں ان کو اس بات کا ذہن بنا لینا چاہیے کہ آپ کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو شرعی انڈوزمنٹ ہونی ضروری ہے. وداؤٹ انڈوزمنٹ آف شریعہ پلیز آپ کوئی کام نہ کریں. مدنی التجا آپ سے وکیل حضرات اس معاملے میں کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں.
میرا نام سلیم الحق ہے، میں سندھ ہائی کورٹ کراچی کے اندر بطور وکالت ایک پیشے کو اپنایا ہوا ہے. آئے روز کراچی کے اندر بہت ساری لٹیگیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ فیملی میٹرز ہیں، کرائمز ہیں. اسی طرح کراچی جیسے گنجان آباد شہر کے اندر جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق آبادی تقریباً 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں ہو جس کا یہاں پہ نمائندگی نہیں ہو، تو یہ سارے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو کراچی کے اندر جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے سب سے بڑا مسئلہ مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان آئے روز طے پاتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز کورٹ کے اندر آتے ہیں جس میں بسا اوقات کرایہ داروں کو شکایت ہوتی ہے مالک مکان سے، اور بعض اوقات مالک مکان کو کرایہ دار سے. یہاں پہ سندھ رینٹڈ پریمائسز آرڈیننس 1979 ایک قانون بنا ہوا ہے جو کہ سندھ کے اندر اربن ایریاز میں جو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے اور اس کے تمام تقاضے ہیں وہ ڈیٹیل سے اس میں بتا دیے گئے ہیں. تو بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں کو قانون سے واقفیت نہیں ہوتی ہے. اسی اویئرنیس کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. قانون کے اندر ہر چیز واضح ہے, جیسے یہاں پہ سیکشن 5 جو ہے وہ ٹیننسی اگریمنٹ کو ڈیل کرتا ہے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس ٹیننسی اگریمنٹ کے گرد گھومتے ہیں, کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے کرایہ داری کا اسی کے اندر ہی شرائط ہوتے ہیں جو باہمی رضامندی سے طے کیے جاتے ہیں, اور انہی شرائط کی بنیاد پہ وہ سلسلہ آگے تک جاری رہتا ہے. اگریمنٹ کے اندر ہی طے کیا جاتا ہے جو منتھلی کرایہ ہوتی ہے, اور 3 سال کے بعد مالک مکان کو کرایہ بڑھانے کا وہ حقدار ہے, وہ مجاز ہے, لیکن 10% سالانہ اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا ہے. بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک کرایہ طے ہوتا ہے, یعنی 20 سال پہلے ایک کرایہ دار رہتا ہے مکان کے اندر, اور وہ جو کرایہ تھا 2000 اس زمانے میں کرایہ مکان کا دے رہا ہے, اور 20 سال کے بعد 2000 سے 20,000 مارکیٹ ویلیو ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ بزد ہوتا ہے وہ 2000 دینے کے لیے. تو اس سلسلے میں مالک مکان ایک فیئر رینٹ کا ایک سیکشن ہے, سیکشن 8 کے تحت وہ قانونی چارج بھی لے سکتا ہے. بہت سارے کیس آتے ہیں کرایہ دار اور مالک مکان کے حوالے سے ہمارے پاس, بلکہ اس سے زیادہ تو ایسے لوگ ہم سے ایک قانونی مشاورت کے لیے آتے ہیں جن کے مالک مکان ہونے کے ناطے, ان کی پراپرٹی ہونے کے باوجود وہ اس ڈر سے, اس خوف سے کہ کل کو کرایہ دار اس کے مکان پہ قابض نہ ہو جائے, وہ کرائے پہ نہیں دے دیتے ہیں. سالوں سال ان کی بلڈنگ بند پڑی رہتی ہے, کھنڈر بنی رہتی ہے, صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ چلو میرا مکان بند ہے, کرایہ نہ صحیح لیکن مکان تو اپنی جگہ پہ ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ کرایہ دار مکان کرایے پہ لے لیتا ہے اور چند سالوں کے بعد کورٹ میں جاتا ہے, جعلی کاغذات بنا لیتا ہے اور اس پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے ہمارے پاس واقعات آ گئے ہیں. اور آج کل یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہے بہت سارے فیک ڈاکومنٹس بنتے ہیں. اب ایک پراپرٹی ہے یا اوپن پلاٹ ہے, اس کے 4 بندوں کے نام پہ کاغذات بنا دیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ کرایہ دار جو جس مکان میں رہتا ہے تو اس کو کافی ساری سہولیات میسر ہوتی ہے, جیسے کہ امینیٹیز ہیں اس مکان کے اندر, اس کو بجلی کے کنیکشن, گیس کے کنیکشن اور اسی طرح ٹیلی فون کے کنیکشن جو اس مکان کے اندر ہیں, اور ایز پر ٹیننسی اگریمنٹ ان کے بل کے حوالے سے یہ بات شروع میں ڈیٹرمن کی جاتی ہے, آیا یہ یوٹیلیٹیز اس کرائے کے اندر شامل ہیں یا الگ سے دیے جاتے ہیں. بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ کرایہ دار اور مالک مکان جوائنٹ رہتے ہیں, جیسے فرسٹ فلور میں کرایہ دار تو گراؤنڈ پہ مالک رہتا ہے, تو وہاں پہ میٹر ان کے الگ نہیں لگے ہوتے, سب میٹر نہیں بلکہ ایک جوائنٹ میٹر ہوتا ہے جہاں پہ بجلی اور گیس کے جو بل آتے ہیں وہ اگریمنٹ میں ہی لکھے ہوتے ہیں شروع میں میوچولی انڈرسٹینڈنگ سے کہ یہ ڈیوائڈ کیے جائیں. تو اس کے علاوہ وہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری چیز اگریمنٹ کے اندر ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے, اگر مالک مکان کو اپنا مکان خالی کروانا ہو تو 1 پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے کرایہ دار کو تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ اپنی ارینجمنٹ کر سکے. اسی طرح کرایہ دار کو بھی اگر وہ مکان چھوڑنا ہوتا ہے کسی بھی غرض سے, چاہے وہ اس کے کاروباری حالات ہوں, وہ علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہو یا کوئی سروسز کے معاملات ہوں, کہیں پوسٹنگ ہو جاتی ہے, اگر وہ مکان چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے بھی شرائط موجود ہے کہ وہ 1 پہلے اپنے مالک مکان کو نوٹس دے تاکہ 1 کے اندر وہ اپنے لیے دوسرے کرایہ دار کا بندوبست کر سکے. اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آ گئے جہاں پہ کرایہ دار پچھلے 5-10 سے رہتے ہوں اور وہاں پہ کوئی مینٹیننس کا کام مالک مکان نے نہیں کروایا, ریپیئرنگ کا کام. تو اس کے لیے یہ سندھ رینٹڈ پرمائسز آرڈیننس کا سیکشن 12 اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ ریپیئرنگ کا جتنا کام ہے وہ مالک مکان کے ذمہ ہے, وہ ہر 3 کے بعد کرایہ بڑھانے کا اس صورت میں حقدار ہے جب وہ یہ ساری چیزیں فلفل کرے. جس ایریا میں مکان کرایے کے لیے لینا یا دینا ہو تو وہاں اس علاقے کی اسٹیٹ ایجنسی کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے, تو مالک مکان بھی وہاں رجوع کرتا ہے اور کرایہ دار بھی وہاں رجوع کرتے ہیں. اور جب وہ کرایہ دار مکان پہ آتا ہے اس کے بعد اس کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے. بلکہ یہ ایک گورنمنٹ نے اچھا ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا, اسپیشلی سندھ گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کہ جو بھی کرایہ دار کسی مکان میں آتا ہو اس کی باقاعدہ باز پرس کی جائے, چھان بین کی جائے, اس کے بعد اس کو مکان کرایہ پہ دی جائے. پگڑی کے حوالے سے کراچی کے اندر جو اولڈ سٹی علاقہ ہے, جیسے بولٹن مارکیٹ ہے یا یہ گارڈن کا علاقہ ہے، کھاردر کا علاقہ، رنچھوڑ لین، رام سوامی، یہ جتنے اولڈ سٹی ایریاز ہیں، یہاں اب بھی ایک کسٹم ہے، یہ ایک رواج ہے، پگڑی کا سسٹم ہے۔ پگڑی کی قانون کے اندر جو رینٹ لاز کے اندر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ پگڑی پہ بندہ جو مکان لے لیتا ہے، شروع میں ایک ہیوی اماؤنٹ پے کرتا ہے، نہ تو وہ اس مکان کی کل مالیت کے برابر ہوتی ہے وہ اماؤنٹ، اور نہ ایک ڈپوزٹ کے برابر، بلکہ وہ ایک اچھی ہینڈسم ایک اماؤنٹ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد منتھلی ایک نومینل سے چارجز اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی حیثیت اکارڈنگ ٹو لا جسٹ لائک اے ٹیننٹ ہوتی ہے، نہ کہ اونر۔ میں تو بحیثیت وکیل یہ مشورہ دوں گا، جو پگڑی پہ گھر لیتے ہیں، بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو کورٹ کے اندر لٹیگیشن ہوتی ہے، جو سالوں سال کچہریوں کے دھکے کھانے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے پگڑی پہ جو مکان لیے جاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مکان کو پرچیز کیا جائے۔ اگر پرچیز نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ رینٹ پہ لیے جائیں۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کو ایک شروع میں کچھ اماؤنٹ دینی ہوتی ہے، کچھ ایک رقم جو باہمی ان کی ایک سیٹلمنٹ سے، اس کے بعد کرائے کی مد میں بالکل نومینل سے چارجز، جو 200-500 بھی آج کل اس وقت بھی ہماری نالج میں آئے ہیں، بڑے اچھے پوش علاقوں کے اندر، جن کی آج کل جو ویلیو ہے وہ 10-20 ہزار ہے، اور وہ 200 روپے کرایہ دے رہے ہیں۔ قانون جو ہے یہ مالک مکان اور کرایہ دار دونوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کے سیکشن 5-6 جو ڈیل کرتا ہے ٹیننسی اگریمنٹ کو، جو ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے اندر جو تمام شکیں لکھی جاتی ہے، تو ان کنڈیشنز کو ہی اینڈ تک فالو کیا جاتا ہے کہ کرایہ کتنا ہونا چاہیے، کتنے سال کے بعد بڑھایا جائے اور کتنا بڑھایا جائے، یہ تمام کنڈیشنز، یوٹیلیٹی بلز کون پے کرے، یہ سب چیزیں اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کرایہ مالک مکان کو یہ شکایت ہو کہ کرایہ کم مل رہا ہے اس کا مارکیٹ سے، تو وہ اس صورت میں ایک فیئر رینٹ کے حوالے سے کورٹ جا سکتا ہے، یا مالک مکان زیادہ کرایہ پے کر لے رہا ہو اس مارکیٹ کے اعتبار سے، تو کرایہ دار کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے، وہ کورٹ جا کے فیئر رینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کورٹ ڈیٹرمن کر کے فیئر رینٹ اپلائی کر سکتی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسرا مین بات یہ ہے کہ جو لوگ کرائے کی جگہ نہیں دیتے، ان کو بہت بڑا خوف یہ ہے کہ ان کی جگہ پر قبضہ ہو جائے گا، اور یہ واقعی ہے۔ دکان کرائے پر نہیں دیتے کیونکہ وہ خالی نہیں کرتا، مکان کرائے پر نہیں دیتے کہ وہ مکان کو خالی نہیں کرتے، آفیسز کرائے پر نہیں دی جاتی کہ آفس خالی نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو خالی نہیں کرتے، خالی نہ کرنے کے مطلب کہ یہ ریزن عجیب و غریب، وہ تھوڑا تو وہ شریف قسم کی بدماشی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، بڑی مشکل سے یہاں جمع ہے، کاروبار جمایا ہے، فلاں جمایا ہے، یہ جمایا ہے، نہیں جاتے۔ تو اب یہ جو بیٹھ جاتے ہیں اور باوجود مالک کے کہنے کے وہ جگہ خالی نہیں کرتے، اور خوف یہ ہے کہ پھر وہ کرائے کی جگہ دیتے نہیں ہیں،
جائز نہیں، نیرا حرام کام ہے۔ ایک طرح اس کے جو زمین ہے، دکان ہے، مکان ہے، اس پہ غاصبانہ قبضہ ہے،
قبضہ ہو گیا،
بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات تنبیہ یہاں پر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو وکیل صاحب نے بھی قوانین بہت سارے بیان کیے، یہ سارے شرعی قوانین بہت ضروری نہیں ہے، بہت سارے دنیاوی تھے، اور عام طور پر جو دنیاوی قوانین ہوتے ہیں وہ کئی جگہ پر شریعت کے اصولوں سے اور قوانین سے ٹکراتے ہیں۔ تو محض یعنی ان کی بات پر بھروسہ کر کے یا اعتماد کر کے اس طرف جانا کہ جو قانون ہمیں تحفظ دے گا وہ سارے مقدمات کر دینے، مالک مکان نے کرایہ نہیں بڑھانا یہ قانون کہتا ہے، مالک مکان نکال نہیں سکتا مثلا یہ قانون کہتا ہے، تو ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے بھی پہلے آپ کو شرعی مسائل اور رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ جو کہتی ہے شرع، اس کے مطابق تو آپ دنیاوی قانون پر عمل کر سکتے ہیں، اور جو دنیاوی قانون شرع کے خلاف ہے اس پر بھلے قانون آپ کو تحفظ دے عمل کرنا جائز نہیں ہو۔
یا مفتی صاحب، یہ بات ہے نا کہ ایک ٹینڈنسی جو قانون ہے جس کو انہوں نے باہمی رضامندی سے چلے اوکے کیا، اب ایک سوال آپ سے میں ہی کر لیتا ہوں کہ 3 سال تک یہ کرایہ نہیں بڑھائے گا، قانون ایک یہ ہے، یعنی ہر سال کرایہ نہیں بڑھائے گا، 3 سال تک یہ کرایہ نہیں بڑھائے گا، اور 3 سال بھی کرایہ بڑھانے کی صورت یہ کہ یہ اسی طرح جو چھوٹے موٹے جو مینٹیننس کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی کرتا رہے اور گھر کو وہ نارمل رکھے جو اس کے کرنے کے، مالک مکان کے کرنے کام ہے۔ اب 3 سال کے بجائے وہ 1 سال پورا ہونے کے سوچتے بھائی تمہارا میں، کیونکہ اگریمنٹ 12 مہینے کا ہوتا ہے، 11 مہینے کا ہوتا ہے، بھائی میں تمہارا اگریمنٹ نہیں بڑھاتا، میں اگریمنٹ اسی صورت بڑھاتا ہوں کہ آپ 10,000 روپے کرایہ بڑھائیں، 10,000 روپے کرایہ بڑھائیں، تو ایسی صورت میں دونوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں شریعت کے مطابق جو ہونا چاہیے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ کہنا نا کہ 3 سال تک، یہ جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ 3 سال تک وہ کرایہ نہیں بڑھا سکتا، یہ خود محل غور مسئلہ ہے۔
عام طور پر اشیاء کا نرخ کنٹرول ہوتا ہے، بعض اشیاء جو بیچی جاتی ہیں خریدی جاتی ہیں ان کی جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا پرائس کنٹرول لسٹ، اس کی تو شرن جواز کی صورت ہے، اگر وہ پرائس کنٹرول لسٹ نہیں بنے گی اور حکومت جو ہے وہ ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ اس پر نظر نہیں رکھے گی تو جو ہے وہ ایک فساد کی صورت بن سکتی ہے، اور من مانی قیمتیں وصول کرنے سے بہت ساری ضروری اور حاجت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قلت واقع ہو سکتی ہے، ملک کا نظم و نسق متاثر ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھی اگرچہ بائے کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز جتنی چاہے بیچے اس کی جو قیمت لگائے، لیکن شریعت نے عمومی صورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اشیاء کا نرخ کنٹرول کرنا اس کی ایک حد تک اجازت دی ہے، لیکن یہ جو ہے اجاروں کے اندر کہ آپ کرایہ نہیں بڑھا سکتے ایسا جزیہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ کبھی کوئی ایسا فتویٰ نظر سے گزرا کہ اس کی بھی اجازت ہو، تو یہ مسئلہ ایک تو ان کی شک جو ہے یہ میلے غور ہے کہ مالک مکان کو یوں پابند بنانا کہ 3 سال سے پہلے وہ کرایہ بڑھا ہی نہیں سکتا اور اگر بڑھائے گا تو اتنے پرسنٹ سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا، تو اجارے کی صورت میں کرایہ داری کی صورت میں کیا یہ شرن قانونی اعتبار سے جو ہے وہ جائز ہے، درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایسا درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن مزید اس کی تنقید کرنی پڑے.
سوال چلائیے.
تمام شرکا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں پنڈی سے محمد سلیم اتاری بات کر رہا ہوں. ایسا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مکان ٹھیکیدار سے ایک کنٹریکٹ کے تحت تعمیر کروایا. کنٹریکٹ میں چیز طے تھی کہ پورا مکان ٹھیکیدار نے 4 ماہ میں مکمل کرنا ہے، اور ہر 15 دن بعد میں نے جو طے شدہ قسطیں ادا کرنی ہیں. میں نے اپنی تمام قسطیں وقت پہ ادا کر دی، لیکن ٹھیکیدار وہ مکان 4 ماہ میں مکمل نہیں کر سکا. ٹھیکیدار نے شروع ہی میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ اگر میں 4 ماہ میں مکان مکمل کر کے نہ دے سکوں تو جتنے دن زیادہ لگیں گے ہر مہینے کے 5,000 روپے کے حساب سے آپ میری کٹوتی کر لینا آخری قسط میں سے. پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا شرعی طور پہ میں یہ کٹوتی کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کر سکتا تو اب جو اس کی آخری قسط ہے جتنے دن اس نے مجھے لیٹ کیا اگر میں بھی اس کو لیٹ کر دوں کہ کیا اس کی مجھے شرعی طور پہ اجازت ہے؟ اور اگر اس کی بھی اجازت نہیں تو ٹھیکیدار کو آئندہ کے لیے یا کسی اس قسم کے معاہدے میں کس طرح پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا کام وقت پر مکمل کر لے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اجارے کا معاہدہ ہوا، اس کے اندر جو شرط انہوں نے لگائی کہ 4 ماہ سے جو میں لیٹ کروں گا، تو یہ شرط بھی فاسد ہے. اس سے ان کا آپ کا ایگریمنٹ جو 4 ماہ پہلے ہوا تھا وہ ناجائز اور گناہ ہوا. اجارہ جب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آگے کی بات نہیں دیکھی جاتی، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اجارہ فاسد کو ختم کریں، دونوں اس معاہدے کو ختم کریں، جتنی اجرت طے ہوئی تھی وہ لینے کا حقدار ہے یا اس سے کم لے گا، اس کے اندر بھی ضابطہ ہے. اجارہ فاسد میں اس کو اجرت ملے گی تو کون سی ملے گی؟ جو طے ہوئی تھی وہ نہیں ملے گی اب ٹھیکیدار کو، بلکہ اجارہ فاسد ہو گیا تو وہ اجرت مثل کا حقدار ہوگا، جتنی اجرت اس کام کی بنتی ہے وہ ملے گی. مثال کے طور پہ ٹھیکہ انہوں نے دیا تھا 10 لاکھ کا، اب اجارہ فاسد ہے پہلے تو توبہ ضروری ہے دونوں کی، اجارہ ختم کرے، اب معاملہ آئے گا اجرت کا پیچھے. اجرت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اجارہ فاسد میں اگر اجرت زیادہ ہے اجرت مثل سے تو اجرت مثل تک جو ہے وہ دلوائی جائے گی، اجرت طے ہی نہیں ہے یا طے ہے تو مجہول ہے کتنی ہے یہ نہیں پتا، تو اجرت مثل دلائی جائے گی. اور اگر طے بھی کر لیا آپ نے مجہول بھی نہیں ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت یوں کروں گا، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے پر ٹھیکہ دیا کہ ٹھیکے دار کو اجرت ملے گی کتنی؟
10 لاکھ روپے.
اب 10 لاکھ روپے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام پوشیدگی نہیں ہے، بالکل واضح ہے، تو یہ اجرت جو طے کر لی ہے اب اس صورت میں جب اجارہ فاسد ہو گیا اور اس کو ختم کریں گے تو کیا دیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ضابطہ ہے کہ اب اجرت مثل دیکھی جائے گی، اگر اجرت مثل 8 لاکھ ہے تو 8 لاکھ.
اجرت مثل سے برا دیے لے جائیں گے کہ عموماً اس طور پر مارکیٹ میں اس کام کا کتنا اجارہ ہوتا ہے، اس سے کیا طے ہوا اب یہ نہیں دیکھا جائے گا، اجرت مثل دیکھی جائے گی جو مارکیٹ ویلیو جو فی زمانہ عموماً چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس میں یہ میں آپ کو 3 قسمیں جو فقہ نے بیان کی جی وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجرت جو ہے وہ مقرر ہی نہیں تھی، ٹھیکہ دے دیا بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں طے کر لے گی. ایک یہ ہوتا ہے کہ اجرت تو مقرر کی لیکن اس کو واضح نہیں کیا کہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے آپ کو. ان دونوں صورتوں میں تو جو اجرت مثل بنتی ہے، 4 ماہ ٹھیکے کے اندر کام کیا مکان بنایا، اس کی جو اجرت بنتی ہے اگر 4 لاکھ بنتی ہے تو 4 لاکھ لے گا. اب جو یہ صورت یہ بتا رہے ہیں مثلا، اس کے اندر ایک صورت یہ بنے گی کہ اگر وہ اس کی اجرت ہے طے کر دی، مثلا 10 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا اب اجارہ فاسد تھا، گناہ تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، اب اجرت کیا دی جائے؟ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اجرت مثل سے یہ جو اجرت ہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے تو اجرت مثل ہی دینی پڑے گی. اسی طرح اجرت مثل سے اگر یہ کم ہے تو اس کم کو اختیار کرنا پڑے گا، اجرت مثل سے بھی کم اجرت دلائی جائے گی. یہ اس خاص صورت کا خاص جزیہ ہے.
پھر
تو
بھی
دیکھیں یہ کتنا تفصیلی حکم تھا، اجرت کے اندر بھی معاملات اس کے پیدا ہو گئے، گناہ کی صورت بھی بنی، اجارہ فسخ کرنا بھی ضروری ہوا. اگر یہ اس سے پہلے
ٹھیکے
پر دینے سے پہلے مسئلہ جانتے اور اس کے مطابق دیتے تو اتنے سارے معاملات جو پیدا ہو گئے وہ پیدا نہ ہوتے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے مسائل سیکھنا ان پر ضروری ہے.
ویریفیکیشن لے لیا کیجئے کہ میں جو کمٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں، اگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں، معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، آیا وہ درست ہے.
اور جو مالی جرمانے کی شرط تھی کہ چار ماہ کے بعد اتنے اتنے 5,000 کے اعتبار سے میں وہ کٹوتی کر لیجئے گا، یہ جائز نہیں.
میرے ساتھ ہوا تھا
اجارہ ہی جائز نہیں ہے تو اس کا حکم میں نے آپ کو الگ بتایا، اور یہ کٹوتی والی جو شرط تھی اسی کی بنا پہ تو وہ ناجائز ہوا تھا اجارہ. اب اتنے مسئلے کھڑے ہو،
اب جو ٹھیکے دار جو لیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سلیم صاحب کیا کریں؟ اور ٹھیکے دار صاحب نے 4 مہینے میں ان کو بنا کر نہیں دیا، وجہ کوئی بھی تھی. اب سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 4 مہینے کا ٹھیکے دار نے کہا تھا بنا کر نہیں دیا، اور اب ٹھیکے دار نے کہا تھا کہ مجھے
ریزن دیکھی جائے گی. بلا وجہ تو ٹھیکے دار کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ 4 ماہ کے اندر کس چیز کی قلت پڑ گئی، خود مالک مکان کی طرف سے کیا صورتیں آئیں اور اس کی کیا مجبوریاں بنی.
اجے سلیم صاحب کہاں سے تھے؟
پنڈی
اسلام آباد. ٹھیک ہے نا، اب ان سے میری مدنی التجا یہ ہے سلیم صاحب، کیونکہ انہوں نے اپنا نام بتایا سلیم اتاری، تو آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ اپنا یہ کیس لے کر ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ آپ دارالفتا اہل سنت میں،
راول پنڈی میں بھی ہے،
پنڈی میں دارالفتا اہل سنت ہے، وہاں تشریف لے جائیے اور وہاں بیٹھ کے اس کا شرعی حل نکال لیجئے، اور غور کر لیجئے کہ اس ایک سوال کے تحت ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھی ناظرین یا جہاں جو حاضرین ہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزیں تے مت کیا کریں. یہ کتنی بار سمجھایا گیا ہے، میرے پرسنل میرے ساتھ پریکٹیکل واقعہ ہے کہ میں نے اپنا مکان کسی کو بیچنا تھا اور اس نے مجھے پیمنٹ کچھ عرصے کے بعد کرنی تھی، تو باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ حالانکہ موٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت سیکھی دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی اس اور ہم دونوں مل کر مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم نے بیٹھ کر پورا مطلب ہمارا ایک معاہدہ طے کیا، اور معاہدہ طے کر لینے کے بعد پھر اس پر ان کی دست سائن، میری سائن، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے معاہدہ طے کیا ان کی سائن، یہ ساری سائنیں کرا کر ایک پیپر میرے پاس، ایک پیپر ان کے پاس، ایک پیپر ان کے پاس. اسی طرح مجھے کار لینی تھی، کار لینے کے لیے بھی مجھے یاد ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا شوہر کے اندر اور ان کو عرض کی تھی کہ میں مالک سے ڈیل کروں گا، آپ تشریف فرما رہیے گا، جہاں آپ دیکھیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں باقاعدہ مجھے ٹوک دیجئے گا. تو باقاعدہ مفتی دعوت اسلامی ساتھ تھے اور بیٹھ کر میں نے اپنی کار پرچیز کی تھی. میں تھوڑی سی مفتی دعوت اسلامی جب آئی آتے تب کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں بی سی بھرنی تھی تبھی شرعی رہنمائی لے کر، فلاں کام کرنا تھا تبھی شرعی رہنمائی لے کر، فلاں کام کرنا تبھی شرعی رہنمائی لے کر، یعنی کہ مبالغہ کروں نا، پانی پینا ہے تو شرعی رہنمائی لے کر پیے گا، پانی پیوں کہ نہ پیوں، میں مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سانس ہی پوچھ کر لو. تو یہ جب تک کہ یہ قدم قدم پر ہم پوچھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے نا، ہم کس قدر غلطیاں کریں گے اس کا اندازہ کر لیجئے. شادی کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے، آپ دعوت کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے، آپ نیاز کرنے جا رہے ہیں شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ میں نیاز ضائع تو نہیں کر دوں گا، نیاز کرنے میں میرے کو شریعت کے تقاضے، کیونکہ نیاز کرنا تو کار ثواب ہے، نیاز کرنی ہی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، لیکن اس کو بھی شریعت کے تقاضے پورے کر کے کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم بھی ابھی نیاز کرنے والے ہیں، 22 رجب المرجب کو سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی چینل پر منایا جائے گا، اور فیضان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اجتماعی ذکر نعت کا انعقاد ہوگا. یہ پیر شریف کو ہوگا، پیر کو رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ ہوگا، جیسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک سلسلہ کیا گیا تھا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی کاتب وحی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے بھی کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو اس میں بھی انشاءاللہ نیاز ہوگی, شیرنی تقسیم کی جائے گی. تو نیاز وغیرہ کریں, ہر کم شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں. یہ دیکھیں, یہ شروع میں وہ 5 لاکھ کا مسئلہ آیا, اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا, ابھی یہ سلیم صاحب والا مسئلہ آیا.
اچھا, یہ جو اپنے وہ جو کرایہ در کے بیان کا نہیں تھا کہ کرایہ در پیچھے ہٹ گیا تو بیان سامنے والے نے ضبط کر لیا. اب بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے مالک جو ہے نا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو اب اس میں وہاں پر بروکری کی لائن میں یہ ہے کہ مالک جب پیچھے ہٹے گا نا تو 10,000 روپیہ بیان لیا تھا نا, چپ چاپ 20,000 روپیہ
ڈبل کر کے دے دے.
یعنی اگر وہ کرائے پر بیان نہ دیا یا خرید و فروخت کے معاملے میں بیان نہ دیا, ڈبل کر دے دے دیں. باقی کچھ بھی بحث اور مباحثہ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی آپس میں معاملہ خراب نہیں ہے, بس ڈبل کر کے دے دو ختم.
اتنا مشہور ہو گیا اونٹی صاحب کہ اگر اس کو بولو نا یار گھر سمجھ میں نہیں آیا, بیانہ دے دیا ہے, لیں گے تو نقصان ہوگا یا یہ وہ ہے, تو اب اس کو پوچھا اب کرنا کیا ہے, کیا کرنا ہے, 10,000 روپے گئے اور کیا یار, یہ یوں بولے گا.
بالکل
10,000 روپے گئے کیوں یار, ایڈوانس میں دیا واپس تھوڑی ملے گا. اچھا دوسرے کو دینا نہیں ہے, اب دوسری طرف آئے دینا نہیں ہے یار, دینا نہیں ہے وہ سامنے والا, یا ڈبل کرایہ دے رہا ہے اس کا, یا کوئی بھی وجہ ہے, تو اس کو پوچھو تب کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ڈبل کر کے واپس کر دیں گے. 10,000 روپے گئے نا, یوں بولے گا 10,000 دیا نا, 10 تو اس کے دے, 10 اپنے ڈال کے واپس کر دیں گے, جان چھٹی یار. اس کو اتنا نارمل لیا گیا ہے کہ جس کی گود نہیں, اچھا وہ بھی 20 لے لے گا, یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے.
مگر بھائی صاحب یہ سلسلے کو مجھے ایسا لگتا ہے یہ موضوع ابھی کافی اس میں کافی وہ رہی ہے, کنٹینیو کیا جائے.
پورے سلسلے میں جتنے مسائل آئے تو موٹے موٹے مسائل جو حرام کی صورت کے تھے, ناجائز تھے, وہ بیان بھی ہوئے, کچھ پر توجہ دلائی گئی, لیکن جس طرح ڈیپ میں یہ سوالات تواتر کے ساتھ چلتے رہے سب کا تو جواب نہیں دے پائے. تو ایسے سلسلے کے اعتبار سے ایک پیغام ہی جا سکتا ہے, اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نے جو اسلامی زندگی گزارنی ہے جس طرح اس پر نماز روزہ یا حج اور زکوٰۃ یہ فرض ہوتا ہے, اس کے فرض ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں, اسی طرح کاروباری معاملات, بیع کے مسائل, اجارے کے مسائل, مسلمان نے جو ہے وہ جب بھی قدم رکھنا ہے اپنے معاملات کا آغاز کرنا ہے, کہیں نہ کہیں وہ خریداری کے معاملات کے اندر مبتلا ہوگا, سودا خریدے گا, بیچے گا, خریدے گا. اسی طرح اجارے کی صورتیں بنتی ہے, کبھی مکان لینا پڑتا ہے تو کبھی دکان لینی پڑتی ہے, کبھی دینی پڑتی ہے. یوں ہی بعض اوقات نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, مکان دکان کرائے پر نہیں لینے لیکن نوکری کرنی ہے یا نوکر رکھنا ہے, ملازمت کرنی ہے یا ملازم رکھنا ہے. تو بیع اور اجارے کے جو ضروری مسائل ہیں جب بھی کسی کام میں دخل دے, مسلمان پر شریعت کا یہ حق ہے کہ اس مسئلے کے, اس کام کے ضروری مسائل جاننے کے بعد پھر قدم اٹھائے. قدم پہلے اٹھا لے گا اور اس کے بعد مسائل کی طرف جائے گا تو شیطان جلدی سے جانے نہیں دے گا, اور جائے گا بھی تو پھر اس کے ذریعے سے تبدیلی کرنا بعض اوقات آسان نہیں رہتی. تو قدم قدم پر جو
رہنمائی کی حاجت ہے
رہنمائی دی.
اب یہاں تیسرا جو فرد سامنے آیا وہ بروکر ہے, وکیل, جس کو مفتی صاحب نے
دونوں وکیل ہو گئے نا, ایک تو بروکر ہو گیا مالک اور کرایہ دار کے درمیان وکیل, اور ایک آخری وکیل صاحب آئے تھے, یہ بھی اصلی
وکیل ہو گئے.
انہیں اپنے قانون کے اعتبار سے شرعی رہنمائی لینی ہے کہ دنیاوی قانون کیسا اور شرعی قانون کیا ہے, تاکہ انہوں نے آگے اس پر چلنا ہے. دوسرا جو بروکر والے وکیل تھے انہوں نے اپنی وکالت کے,
اب کوئی بروکر بولے کہ میں جناب کرایہ کے مکان دلاتا ہی نہیں ہوں, تو آپ کسی کو پلاٹ دلاتے ہیں, کسی کو فلیٹ دلاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اب اتنے ریئل اسٹیٹ والے دنیا بھر میں, یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو پتا نہیں کہاں کون سی منزل کو جا کر یہ رکے گا. تو اب اس میں بھی حرام اور حلال کے اتنے مسائل ہیں, پھر اس میں سٹھے بازی, جوا, اور پھر بیجا قسم کی ٹاپے مارنا, طرح طرح کی, ان کی جو لینگویج میں بول رہا ہوں, ان کی لینگویج میں ٹاپ مارتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اتنا دھوکہ دیتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے. اب یہ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ والے یا بڑے بڑے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, مدنی التجا کروں گا گارے کہ میں کوئی آپ کو کوئی اس طرح کو بولنے سے ذرا, کیا آپ نے اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لی ہے؟ آپ کا تو اداروں سے واسطہ پڑتا ہے, کسی کا کے ڈی اے سے, کسی کا کے ایم سی سے, کسی کا فلاں ادارے سے, فلاں ادارے سے, اس میں کام کرنے کا طریقہ کیا, یعنی ایک ہی کام ہے پیسہ کمانا ہے, کیسے کمانا ہے اس کی کوئی دھن نہیں ہے. جب ہمارا کام کھانا کھانا ہے تو یہ تو غور کرنا ہے نا کہ جو کھا رہا ہوں یہ حرام ہے کہ حلال ہے, یہ بکرے کا گوشت ہے کہ سور کا گوشت ہے,
اللہ
اس کی تمیز تو کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مشروب پی رہے تو یہ تو تمیز کریں گے نا کہ یہ مشروب حلال ہے کہ حرام ہے, یہ عام کولڈ ڈرنک ہے یا شراب ہے, اس کا پینا حلال ہے کہ حرام ہے, یہ بھی تمیز نہیں کریں گے ہم. تو یہ جب ہر تو یہ حرام و حلال کی تمیز تو مسلمان کو کرنی کرنی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ بھی ہم جو بیٹھے ہیں شیطان کے خلاف, ایسی جنگ ہے کہ اب بس کیسی جنگ ہے کیا عرض کروں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.